بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وأصحابه المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولتنذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صلى الله عليه محمد. عزیزان ایمانی، قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، جو سورہ توبہ کی نہایت ہی مشہور و معروف آیت ہے کہ کیوں نہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو علم دین حاصل کرنے کے لیے جائے، اور تاکہ وہ جب واپس لوٹیں تو اپنی قوم کو ڈرائیں، تاکہ وہ اس طرح سے اللہ کے خوف کھانے والے بندے بن جائیں. آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں ہر قسم کی جماعت موجود ہے. مرثیہ خانوں کی جماعت ہے، ایک جماعت ہے باقاعدہ، آپس میں ان میں تال میل ہے، ایک کے بعد ایک پڑھتے ہیں، سب ایک ساتھ نہیں پڑھتے. ایک مرثیہ خان جاتا ہے تو دوسرا مرثیہ خان اس کی جگہ پہ بیٹھتا ہے. مرثیہ خانوں کی ایک جماعت ہے، اسی طرح ماتمی انجمنیں ہیں. ہر شہر میں جس کی کوئی کمی نہیں ہے ماتمی انجمنوں کی. تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جس طرح سے مختلف جماعتیں ہیں، اسی طرح سے جماعت مبلغین بھی ہونی چاہیے، جماعت علماء بھی ہونا چاہیے، اہل علم کی بھی جماعت ہونی چاہیے. یہ ہر معاشرے کے لیے ضروری ہے. مثال کے طور پر ہم کتنے زمانے سے یہاں پر مقیم ہیں، اس سرزمین پر کتنے سال سے ہم یہاں رہتے ہیں، ہم کو اس سرزمین پر رہتے ہوئے کتنا عرصہ گزرا؟ 100 سال گزرے، 200 سال گزرے، کتنے 100 سال گزرے؟ فرض کیجئے 100 سال گزرے، تو گزشتہ 100 سال میں وہ کون سی جماعت رہی ہے نا؟ 2016 ہے نا، 1916 کی تاریخ اٹھائیے، 1916 میں وہ کون سی جماعت ہمارے پاس تھی کہ جو قرآن کی اس آیت پر عمل کر رہی تھی، کہ جس میں یہ ارشاد ہوا تھا کہ اے معاشرے مسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، اے انسانوں جو ایمان قبول کر چکے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے اندر ایک ایسی جماعت پیدا کریں, کیونکہ سب کے سب تو جہاد کے لیے نہیں جا سکتے ہیں. کچھ لوگ اگر جہاد کے لیے جاتے ہیں تو دوسروں پر سے جہاد ثابت ہو جاتا ہے. تو اب وہ لوگ جن پر سے جہاد ثابت ہو چکا ہے, اب وہ لوگ کیا کریں, ان میں بھی جہاد کا شوق پایا جاتا ہے. تو سب کے سب تو بارڈر پہ رہنا ضروری نہیں ہے, سب کے سب تو میدان جنگ میں رہنا ضروری نہیں ہے. وہ زمانہ ایسا تھا کہ بار بار جنگیں, بار بار جو ہے جہاد, بار بار جو ہے میدانوں میں نکلنا پڑتا, گھروں سے کوچ کرنا پڑتا اور صحراؤں کی طرف سفر. ملک ہاں ملک, کبھی اس ملک پر جنگ ہو رہی ہے, کبھی اس ملک کے بارڈر پر جنگ ہو رہی ہے, کبھی اس ملک کے بارڈر پر جنگ ہو رہی ہے, اور مسلمانوں کا گروہ گھروں سے نکلا ہوا ہے, پورے کا پورا لشکر نکلا ہوا ہے, کبھی اس محاذ جنگ پر, کبھی اس محاذ جنگ پر. لیکن کیا پوری قوم محاذ جنگ پہ رہے گی؟ شہر میں کوئی نہیں رہے گا. تو شہر میں بہت سارے لوگ رہیں گے, یعنی یہ واجب کفائی ہے, جہاد واجب کفائی ہے, دفاع ملک کا, دفاع وطن کا, دفاع واجب کفائی ہے. واجب کفائی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نہ نکلے تو واجب عینی ہے, ہر واجب کفائی واجب عینی ہوتا ہے. اگر کچھ لوگ آمادہ ہو جائیں اور اس جگہ کو پر کر دیں تو پھر وہ واجب کفائی ہو جاتا ہے, اب دوسروں پر سے وہ واجب ثابت ہو جاتا ہے. میدان جنگ میں جتنے سپاہیوں کی ضرورت تھی اگر اتنے سپاہی وہاں پہنچ گئے تو وہ واجب کفائی ہو جاتا ہے, اب دوسروں کے اوپر سے جو ہے نا جہاد ثابت ہو جاتا ہے. اب جہاد ثابت ہو گیا تو مسلمان تو محروم رہ گیا نا جہاد پر جانے سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جہاد بس ایک ہی قسم کا نہیں ہوتا ہے, کہ صرف وطن کا دفاع ہی جہاد نہیں ہے, بلکہ قوم کی ہدایت کرنا یہ بھی ایک قسم کا جہاد ہے, ہدایت امت بھی ایک جہاد ہے, معاشرے کی ہدایت بھی ایک جہاد ہے. جس طرح سے ہمارے حکیم حضرات, ڈاکٹر لوگ جہاد کرتے ہیں, یعنی رات رات بھر جاگ کے آپریشن کرتے ہیں, مریضوں کو نجات دیتے ہیں, بیماروں کو نجات دیتے ہیں, موت کے منہ میں جانے والوں کو موت کے منہ سے نکال کر لے آتے ہیں اور حیات کی طرف لے آتے ہیں, انہیں زندگی بخشتے ہیں, تو اس کے لیے پوری زندگی صرف کر دیتے ہیں. مریضوں کے علاج میں اپنی پوری زندگی صرف کر دیتے ہیں, یہ ایک جہاد ہے. اب میں ان ڈاکٹروں کی بات نہیں کرتا, اس صنف کی بات نہیں کرتا اور ان حکیموں کی بات نہیں کرتا کہ جو اپنے پیشے کو جنہوں نے کمرشل کر لیا ہے, صرف پیسہ کمانا ان کا مقصد ہے, علاج کرنا ان کا مقصد نہیں ہے. مریضوں کو صحتیاب کرنا ان کا مقصد نہیں ہے, مرض بھگانا ان کا مقصد نہیں ہے, بلکہ مریض ہی کو غائب کرنا ان کا مقصد ہے, وہ بنیادی کام میں لگے ہوئے ہیں. تو ان کو چھوڑ دیجئے کہ جو مریض کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, مرض کو غائب نہیں مریض کو غائب کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو چھوڑ دیجئے. لیکن وہ حکیم کے جو جہاد کر رہا ہے, علاج کر رہا ہے, اسی طرح سے اہل علم کی ایک جماعت ہونی چاہیے, جس طرح سے ماتمی انجمن ہے, جس طرح سے مرشد خانوں کی انجمن ہے, اسی طرح سے ایک جماعت ہونی چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے فَلَوْ لَنَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ, ایک طائفہ ہونا چاہیے. اب طائفہ کا ترجمہ اردو میں جماعت ہی ہے. اب اگر آپ نے جماعت تبلیغ کو بدنام کر دیا ہے تو یہ الگ بات ہے, لیکن خود جماعت کا لفظ قرآن کا لفظ ہے اور تبلیغ کا حکم قرآن نے دیا ہے. اگر کوئی غلط انداز میں تبلیغ کر رہا ہے تو آپ صحیح انداز میں تبلیغ کیجئے, لیکن اصل تبلیغ سے آپ دستبردار کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ بتائیں اصل تبلیغ سے کوئی دستبردار ہو سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہماری امت کو تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے، دیہاتوں میں جا کے تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ایک جماعت ہونی چاہیے نا جو نکلے گھروں سے اور نکل کر دروازہ کھٹکھٹائے اور پوچھے کوئی بیمار تو نہیں ہے، کوئی مریض تو نہیں ہے؟ نبی کریم کے بارے میں امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ کیا امیر المومنین نے نبی کریم کے بارے میں کیا کہا ہے؟ کیا نبی کریم ایسی شخصیت تھے، ایسے حکیم تھے جو یہ کہتے تھے کہ مریضوں کو چاہیے کہ وہ خود میرے پاس آئیں، میں مریضوں کے پاس نہیں جاؤں گا؟ ذات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی تبلیغ نے معجزہ کر کے دکھا دیا ہے دنیا میں، اتنا بڑا معجزہ روح زمین پر کسی نے بھی نہیں کیا۔ انسان کے اوسان پتا ہو جاتے ہیں جب کوئی ذات مصطفیٰ پر نظر ڈالتا ہے کہ وہ کیسا عظیم انسان رہا ہوگا، وہ کون سا الوہی انسان رہا ہوگا جس کی زبان کا اثر یہ تھا کہ طائف میں جاتا ہے تو پورے طائف کو مسلمان کر دیتا ہے، مکے کی سرزمین کے ایسے جاہلوں کو سادھوؤں کے شہر میں تبلیغ کر کے، جس نے مندر میں ادا دی ہے، جس نے بت قدے میں ادا دی ہے، جس نے بت خانے کو مرکز اسلام بنا دیا، ایسی ذات کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ امیر المومنین فرماتے طبیب دبار، تشبیہ طبیب سے دی ہے، حکیم سے تشبیہ دی ہے، طبیب دبار بطبے، کہ نبی کریم ایک ایسے طبیب تھے جو طبابت کا سامان لیے ہوئے گھر گھر جایا کرتے تھے۔ کیا مرثیہ خانوں کی جماعت یہ کہتی ہے کہ ہم جہاں پر رہیں گے وہیں آ کے ہم سے مرثیہ سنو، ہم آگے گھر گھر مرثیہ نہیں پڑھیں گے، ہم گھر گھر مرثیہ نہیں پڑھیں گے، ہم لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کے مرثیہ پڑھیں گے، جس کو سننا ہے وہ ہمارے گھر میں آ کے سنے۔ یہ قسم کی ہڑتال ہو جائے گی نا، مرثیہ خانوں کی جانب کی ہڑتال ہو جائے گی۔ چنانچہ بعض مرثیہ خان اس وقت ہڑتال پہ ہیں، ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے، ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے، ہڑتال پہ ہیں۔ کچھ انجمنیں ہڑتال کر رہی ہیں، ہڑتال میں بیٹھی ہوئی ہیں، ہم کہہ رہے ہیں آئیے ہمارے پاس ماتم کریے، کہا نہیں ہم ماتم کرنے آپ کے پاس نہیں آئیں گے، ہڑتال پہ ہیں۔ تو اگر انجمنیں یہ کہیں کہ ہم اپنے گھر میں ماتم کریں گے یا اپنے حسینیہ میں ماتم کریں گے، جس کو سننا ہے وہ آ کے سنیں، تو یہ ہڑتال ہوگا۔ اسی طرح سے اگر مبلغین کی جماعت یہ کہے کہ ہم اپنی مسجد میں وعظ کریں گے، اپنے گھر میں ہم وعظ کریں گے، ہم روز اپنے گھر میں ممبر پہ بیٹھتے ہیں، ہم روز اپنے مسجد کے ممبر پہ بیٹھتے ہیں، جس کو سننا ہو وہ ہم پہ آ کے سنے، جو نہیں سننا چاہتا ہے وہ جائے۔ اب کس کو وعظ کی ضرورت ہے؟ آپ کو وعظ کی ضرورت ہے، قوم کو وعظ کی ضرورت ہے، نصیحتوں کی ضرورت ہے، قوم کو تبلیغ کی ضرورت ہے، کس کو تبلیغ کی ضرورت ہے؟ کسی کو نہیں ہے، لہذا کوئی نہیں آئے گا۔ آپ رکھیے مسجد میں دس کا اعلان رکھیے، کہیے یہاں پر مسجد میں تبلیغ ہو رہی ہے، روایات سے اہل بیت سنائے جا رہے ہیں، یہاں پر اصول کافی کھولی جا رہی ہے، اور یک کے بعد ایک روایتیں یہاں پر سنائی جانے والی ہیں، حدیثیں سنائی جانے والی ہیں، تشریف لائیے، کوئی آئے گا؟ رکھیے درس، حدیث کا درس رکھیے، تفسیر قرآن کا درس رکھیے، ہم تو رکھ کے دیکھیں نا، کبھی ہمارے پاس دفتر میں ہر روز صبح تفسیر قرآن کا درس ہوتا ہے، تجوید کا بھی درس ہوتا ہے، کون آتا ہے؟ کسی کو ضرورت ہے قرآن سمجھنے کی؟ کس کو ضرورت ہے تفسیر قرآن سننے کی؟ آپ رکھیے، خود پڑھیے، خود سنیے، چلے جائیے۔ کسی کو تو تفسیر کی ضرورت ہے، نہ حدیث سننے کی ضرورت ہے، نہ واعظ سننے کی ضرورت ہے، نہ نصیحت. یہ طریقہ کار ہی اصل میں صحیح نہیں ہے. طریقہ کار یہی ہے کہ آپ خود جا جا کے ہر گھر پہ دستک دے کے تفسیر سنائیے. آپ خود جائیے اور قرآن سنائیے. کیا نبی کریم اپنی جگہ پر بیٹھ کے تلاوت کلام پاک کرتے تھے؟ وہ جا جا کر تلاوت قرآن کرتے تھے، یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت قرآن کیا کرتے تھے. وہ یزکیہم، تزکیہ نفس کیا کرتے تھے. تو کوئی آتا تھا تزکیہ نفس کے لیے؟ یا خود مصطفیٰ جایا کرتے تھے تزکیہ نفوس کے لیے؟ خود مصطفیٰ نکلا کرتے تھے، مکے کی سرزمین سے نکلے، لہو لہان ہوئے، راستہ بھر زخم کھائے، پتھر کھائے، پھر باہر ہی کیوں نکلتے تھے؟ جب لوگ باہر پتھر مارتے ہیں تو نکلتے کیوں تھے؟ اب لوگ آگے یہی تو سمجھائیں گے، اگر ہمارے جیسے لوگ ہوتے مکے میں تو آگے کہتے ہیں نبی کریم آپ گھر میں بیٹھیے، آپ کیوں باہر نکلتے ہیں؟ تو نبی کہتے ہیں میں سودے کے لیے نکلتا ہوں، آپ گھر میں بیٹھیے، میں سودا لے کے آتا ہوں، تھوڑا آپ کو ذمہ بھی اپنا لے لوں گا، میرا بھی کام چل جائے گا، بے روزگار ہوں، آپ کیوں نکلتے ہیں؟ آپ نکلیں گے تو لوگ پتھر ماریں گے، آپ کو کچھ خبر ہے کہ آپ اپنی توہین کروا لیں گے؟ آپ اللہ کے سب سے بڑے رسول ہیں، آپ کی توہین ہمیں گوارا نہیں ہے، آپ باہر مت نکلا کریے تبلیغ کے لیے، مت جائیے تبلیغ کے لیے. تو کیا حضور ہماری اور آپ کی بات سن کے گھر میں بیٹھ جائیں گے؟ نبی ہماری بات سنتے ہیں یا اللہ کی بات سنتے ہیں؟ جب اللہ نے انہیں حکم دیا ہے تو وہ کیسے گھر میں بیٹھ سکتے ہیں؟ وہ یزکیہم. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مریض، حکیم صاحب تو کم سے کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ بیمار پڑے شہر میں وہ لوگ میرے پاس آئیں علاج کرنے کے لیے، میں نے اپنا مذہب کھول لیا ہے اور اعلان کر دیا ہے کہ میں مریضوں کا علاج کرتا ہوں. تو مریض اس لیے آئیں گے کیونکہ مریضوں کو احساس ہے مرض کا، مرض کا چونکہ احساس ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو ایک ایسا عظیم دوست دیا ہے جسے درد کہتے ہیں، جسے ہم ہمدرد کہتے ہیں، کہ یہ درد وہ ہے جو زخموں کا پتہ دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ جاؤ علاج کراؤ، حکیم کے پاس جاؤ. اگر یہ درد نہ ہوتا، آج میں حکیم کے پاس گیا میرے آنکھوں میں درد تھا، اگر یہ درد نہ ہوتا تو میں ڈاکٹر کے پاس جاتا کیوں؟ اور جا کر میں کیا کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب میرے درد کو ختم کر دیجئے. اگر ڈاکٹر صاحب ایک سوئی دے کے سن کر دیتے، کہتے کہ اب درد نہیں ہوگا، جائیے، علاج میرے پاس نہیں ہے، آپ کے درد کو میں نے بھگا دیا ہے. درد دشمن نہیں ہے آپ کا، لیکن نادان لوگ کیا کہتے ہیں آپ بتائیے؟ نادان مریضوں سے آپ نے کیا سنا ہے؟ نادان مریض کیا کہتا ہے؟ نادان مریض یہی تو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میرے درد کو ختم کر دیجئے، میرے سر میں درد ہے، میرے پیر میں درد ہے، چل نہیں پا رہا ہوں، سر میں درد ہے، آنکھوں میں درد ہے، درد ختم کر دیجئے. آپ بتائیے اگر درد ختم ہو جائے گا تو پھر زخموں کا پتہ کون دے گا؟ زخموں کا پتہ کون دے گا اگر درد ختم ہو جائے گا؟ آپ کو احساس کیسے ہوگا کہ آپ کے اندر بیماری جنم لے چکی ہے، بیماری پیدا ہو چکی ہے؟ کیسے معلوم ہوتا ہے آپ کو؟ آپ کے جسم کے اندر کوئی چیز سڑ رہی ہے، تعفن مچا ہوا ہے اندر، کیسے پتا چلتا ہے آپ کو؟ درد کے ذریعے سے پتا چلے گا. اگر فرض کیجئے کہ درد آپ کو نہیں ہوتا ہے اور وہ مرض آپ کو لاحق ہو جاتا ہے تو آپ کہتے کاش مجھے درد ہوا ہوتا. لیکن لوگ درد کے دشمن بن جاتے ہیں،
درد کچھ نہیں کرتا ہے، درد تو صرف زخموں کا پتہ بتاتا ہے کہ تمہارے اندر بیماری جنم لے رہی ہے۔ تو نادان مرض کو ختم کرنے کے بجائے، زخموں کا علاج کرنے کے بجائے، درد ہی کو بگا دینے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے تم کو کیا ضرورت ہے میرے پاس آنے کی، درد چلا جا تو۔
درد کے چلے جانے سے آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی؟
لوگ کیوں مارا کرتے تھے، پتھر کیوں مارا کرتے تھے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ حضور سرور کائنات دنیا کے ہمدرد ترین انسان تھے، دنیا کے درد مند ترین انسان تھے، انسانوں کے سب سے زیادہ احساس رکھنے والے انسان تھے، لوگوں کے لیے تڑپنے والے انسان تھے، انسانیت کو بچانے والے تھے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ انسانیت کے بچانے والے تھے تو لوگ ان کو پتھر کیوں مارتے تھے؟ اگر یہ اتنے اچھے تھے جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں تو پھر اوپر لوگ گالی کیوں دیتے تھے؟ جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ بہت ہی ہمدرد انسان تھے تو پھر لوگ ان پر کچرا کیوں پھینکا کرتے تھے؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں اچھے انسان تھے، آپ بتائیے کسی اچھے انسان کو کوئی پتھر مارتا ہے؟ آپ بتائیے کوئی انسان اپنی جگہ پہ شریف انسان ہے اس کے سر پہ کوئی کچرا پھینکے گا؟ کوئی پاگل ہو گیا ہے؟ آپ جا کے تاریخ میں اس بڑھیا کو تلاش کیجئے کہ جو بڑھیا حضور پر ہر روز کچرا پھینکا کرتی تھی، آپ ذرا اس دور میں جا کے اس محلے والوں سے پوچھئے یہ بوڑھی پاگل ہو گئی تھی، دیوانی ہو گئی تھی، تو سب کہیں گے ہوشیار بوڑھی تھی، پاگل نہیں تھی۔ تو کہا پھر پھینکتی کیوں تھی کچرا؟ وجہ کیا تھی؟ پاگل تو نہیں تھی۔ جو لوگ حضور کو گالیاں دیا کرتے تھے وہ سب کے سب پاگل تھے، ان کا ذہنی توازن بگڑ چکا تھا۔ اچھا، ایک آدمی کا ذہنی توازن بگڑے گا، دو آدمی کا ذہنی توازن بگڑے گا، پورے مکے کا ذہنی توازن بگڑ چکا تھا۔ یہ ابو جہل، یہ ابو لہب، یہ سب کے سب پاگل تھے۔ یہ ابو سفیان، یہ پاگل تھا، یہ دنیا کا شاطر ترین انسان تھا، ہے نا؟ تاریخ کی بساط پر جس کا دماغ ناچ رہا تھا، میں اکثر کہا کرتا ہوں وہ تو ابو سفیان تھا۔ آپ جو مہرے دیکھ رہے ہیں یہ تو مہرے ہیں تاریخ کے، جن کو ایک کے بعد دوسرا بدلا گیا ہے، لیکن جس کا دماغ اس تاریخ کے شطرنج میں ناچ رہا تھا وہ تو ابو سفیان کا دماغ تھا۔ کس کو پہلے رکھنا ہے، کس کو بعد میں رکھنا ہے، کس کو پیچھے لانا ہے، کس کو آگے رکھنا ہے، یہ تو ابو سفیان کا دماغ تھا، تو سب سے شاطر دماغ تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا شاطر انسان جو مکے کے سرداروں میں جس کا شمار ہوتا ہے، لوگ جس کی طرف نجات دہندہ کے طور پہ دیکھا کرتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ رہیں گے تو ہم گمراہ نہیں ہوں گے، ابو سفیان ہم تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، مکے میں ایک شخص گمراہ کر رہا ہے، تم ہم کو بچا لو، ہم سے ہمارے بتوں پر یہ نہ چھین لے، ہمارے عقیدے نہ بگاڑ دے۔ تو ابو سفیان کے اطراف لوگ جمع ہو چکے تھے، ابو جہل کے طرف لوگ جمع ہو چکے تھے، ابو لہب کی طرف لوگ جمع ہو چکے تھے، پورا مکہ ایک طرف تھا۔ اسی لیے لوگوں نے کہا کہ نہیں، ابو سفیان دیوانہ نہیں ہے بلکہ یہ شخص نعوذ باللہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے، کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ وہ کہا کہ یہ کیسے دیوانہ ہو گیا؟ کہا دیوانگی کی علامت یہ ہے کہ اگر ہوشیار ہو تو ہم رنگ کے جماعت شو، خواہی نشوی رسوا، خواہی نشوی رسوا، ہم رنگ کے جماعت شو۔ اگر آپ کو رسوا نہیں ہونا ہے تو جماعت میں گھل مل جاؤ، جیسے لوگ ہیں ویسے بن جاؤ۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ آپ کہیے۔ سنا یہاں پر ایک مولانا تھے، وہ کہتے تھے کہ سب لوگ بولا شاہ اچھا، ہم بولا شاہ اچھا، سب بولا شاہ برا، ہم بولا شاہ برا، ہماری کیا خطا ہے؟ سب جو کہہ رہے تھے ہم نے وہ کہا، ہماری غلطی کیا ہے؟ عوام کیا کہہ رہی ہے دیکھیے۔ تو شاطر انسان وہ ہے جو ہوائے زمانہ کے ساتھ اپنے آپ کو ملا لے وہ ہوشیار ہے، جو زمانے کے مخالفت میں جائے وہ پاگل ہے، وہ دیوانہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیوانہ وہ ہے جو پتھر کھائے وہ دیوانہ ہے، جو ہاتھ چمائے وہ ہوشیار ہے، جو نذرانے لے وہ ہوشیار ہے، جو پھول پہنے وہ ہوشیار ہے۔ کتنا ہوشیار آدمی ہے دیکھیے کہ پھول پہ پھول پہنتا جا رہا ہے۔ جس محفل میں آتے ہیں آتش بازیاں ہوتی ہیں، پھول پہنائے جاتے ہیں، لفافے دیے جاتے ہیں، نذرانے دیے جاتے ہیں، گود میں اٹھایا جاتا ہے۔ ایک گاؤں ایسا تھا کہ جہاں دلدل تھا، پانی تھا، مولوی آتے تھے تو کرسی پہ بٹھا کے کرسی کے پایوں کو اپنے کاندھے پہ لے کے جاتے تھے۔ یہ مچھلی پٹنم کے پاس آپ جائیں گے، علی نصیب عالم وغیرہ میں پورا دلدل رہا کرتا تھا، تو سر پہ اٹھا کے لوگ چلتے تھے۔ تو کہتے ہیں کتنا ہوشیار آدمی ہے، کتنا زرنگ آدمی ہے، کتنا ذہین آدمی ہے، کتنا ہوشیار آدمی ہے کہ جو لوگوں کو اپنی طرف، جو دوسروں کو بیوقوف بنائے وہ سب سے بڑا ہوشیار ہے۔ سب سے بڑا ہوشیار آدمی وہ ہے جو دوسروں کو بیوقوف بنائے۔ اگر پوری قوم کو کوئی بیوقوف بنا دے، پورے شہر کو کوئی بیوقوف بنا دے، تو سب سے بڑا ہوشیار آدمی جس نے پوری قوم کو بیوقوف بنا دیا۔ لوگ ہاتھ نہیں چومتے تو جو ہاتھ نہیں چومتے ان سے پیر پڑوا لے کوئی، تو سب سے بڑا ہوشیار وہی ہے۔ کتنے ایسے تھے مدینے میں جو خلیفہ کے ہاتھ نہیں چومتے تھے۔ حجاج ابن یوسف نے ثقفی کا دور آیا تو لوگوں نے، کسی غلام نے کہا کہ لوگ آپ کے پاس بیعت کرنے کے لیے آئے ہیں، تو لحاف میں سے پیر نکال کے کہا کہ اس پر بیعت کر کے جاؤ، تمہاری اوقات یہی ہے، تم میرے ہاتھ چومنے کے لائق نہیں ہو۔ یہ جو پیر پڑا رہا ہوں نا، کل بھی پیر کے درشن بھی نہیں کرواؤں گا۔ ایک نائی کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، وہ پیر چومنے جا رہا تھا، پیر پڑنے جا رہا، میں نے کہا بھائی میں ایسا کام مت کرو، پیر مت پڑو۔ کہا کہ صاحب آپ کے درشن تو فری میں ہو جا رہے ہیں، ورنہ ہمارے پاس تو جو ہے وہ ایک ایک درشن کے 50,000 روپے ہوتے ہیں، اگر پانچ لوگوں کے درشن کر لیں تو 2,50,000 روپے ایسے خرچہ ہو جائے۔ بچوں کے درشن کریں، سادھو صاحب کے درشن کریں، ان کے درشن کریں، تو ایک خاندان کے درشن کر لیں گے تو ہمارے 2,50,000 روپے ایسے خرچہ ہو جائیں گے۔ ہم تو فری میں آپ کے درشن کر رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ شاطر انسان ہے۔ تو سارے مکے کا شاطر انسان کون تھا؟ ابو لہب تھا، ابو سفیان تھا۔ تو وہ لوگ کہہ رہے تھے یہ شخص تو دیوانہ ہو گیا، تو پتھر کھا رہا ہے، یہ اور بدنام ہوگا، اب تو اس کے سر پہ کچرا پھینکا جا رہا ہے، کل بچے مل گئے اس کو سڑکوں میں پتھر پھینکیں گے اور لہو لہان کر دیں گے، یہ سمجھ نہیں پا رہا، اس کے خاندان کو ختم کر دیں گے، ایک دن اس کا گلا کاٹ ڈالیں گے۔ کیا کون کاٹے گا؟ پورا بنی ہاشم بدلا لے گا، پورا بنی ہاشم بدلا لے گا، حسن تو تم کر دو گے۔ کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک قبیلہ اگر سامنے آئے تو بنی ہاشم ہم سے مقابلہ کرے گی، لہذا مکے کے سارے قبیلے مل جاؤ اور سارے قبیلوں سے لوگوں کو جمع کر لو۔ اب کس سے لڑیں گے؟ ہند سے تو جنگ کی جا سکتی ہے، لیکن احزاب سے کون جنگ لڑے گا؟ تو شب ہجرت پورے گھر کو گھیر لیا گیا چاروں طرف سے، اس میں ہر قبیلے کا فرق تھا، تاکہ قصاص لیں گے تو کس سے قصاص لیں گے، بدلہ لیں گے تو کس سے بدلہ لیں گے، پورے عالم عرب سے بدلہ لینا ہوگا، سب مل کر حملہ کرو۔ لیکن یہیں سے میں مثالوں کے درمیان میں آپ کو تاریخ کی بھی سیر کراتے جا رہا ہوں اور موجودہ صورتحال پر بھی آپ سے گفتگو کرتے جا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں جب کسی ایک کو مارنا ہوتا ہے تو وہ اکیلے نہیں مارتے ہیں، 28 ملکوں کا لشکر لے کے آتے ہیں۔ فرمایا آپ کو، اب دیکھیں اسرائیل پر، سیریا پر حملہ کرنا، کیا اکیلے امریکہ نہیں حملہ کر سکتا سیریا پر؟ لیکن وہ کیا کہتا ہے، میں اکیلا نہیں کروں گا، سب کو ساتھ لے کے کروں گا. ایران پر حملہ ہوا تھا, 8 سال کی جنگ لڑی گئی, کیا صدام اکیلا تھا, عراق اکیلا تھا, عراق کے ساتھ پوری دنیا تھی, اور ایران کہہ رہا تھا کہ اس جنگ کا زمانہ ہمیں زندگی بھر یاد رہے گا, جو اس جنگ میں ہماری مخالفت کرے گا ہم اس کو یاد رکھیں گے. تو کس کس کو یاد رکھیں گے, کس کس کو یاد رکھیں گے, سارا زمانہ آپ کا مخالف ہو جائے, سب مل کے حملہ کرے. ایک جماعت نہیں قبول کرنا چاہ رہی تھی کہ جب بدلے کی بات آئے گی تو پھر ہم اکیلے نہیں پھنسیں گے, سب کے سب پھنسیں گے. تو یہی باطل کی کمزوریوں کی علامت ہے. میں یہی عرض کرتا ہوں کہ تم مت سمجھو کہ امریکہ طاقتور ہے, تم مت سمجھو کہ برطانیہ طاقتور ہے, یہ وہ بہت ہی کمزور. ان اوہن الوجود بیت العنکبوت, سب سے بودا جو مکان ہے وہ مکڑی کا گھر ہے. یہ وائٹ ہاؤس نہیں ہے, یہ مکڑی کا جالا ہے, اسے ایک بچہ بھی توڑ سکتا ہے. گفتگو کہاں سے کہاں سے کہاں سے چلی گئی, لیکن پھر ہم لوٹ کے واپس آتے ہیں کیونکہ فلولا نفرا بہت اہم ہے, کہ یہ جو جماعت ہے, کہ یہ جماعت کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ کون سی جماعت ہے؟ یہ جماعت اہل علم کی جماعت ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے ایک طائفہ جانا چاہیے, ایک فرد فرد نہیں جانا چاہیے. علم دین حاصل کرنا ایک جہاد ہے, اور تبلیغ کرنا ایک جہاد ہے, اور جہاد اکیلے اکیلے نہیں ہوتا, پورا لشکر مل کے حملہ کرنا پڑتا ہے, پورا لشکر بننا پڑتا ہے, پورا لشکر چاہیے اس کے لیے. اہل علم کی جماعت طائفہ کہا ہے, فرد فرد نہیں کہا ہے. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ ہے, لفظ طائفہ استعمال ہوا ہے, فرد نہیں استعمال ہوا ہے کہ فرادا و متنا و فرادا دو دو کر کے جاؤ, ایک ایک کر کے جاؤ, نہیں, جماعت کے ساتھ چلو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 50 سال پہلے کون سی جماعت تھی آپ کی, 70 سال پہلے یہاں پہ کون سی جماعت تھی اہل علم کی. حوض علمیہ کھل چکا تھا, فرد گیا ہوگا, لیکن جماعت کہاں گئی تھی علم دین حاصل کرنے کے لیے؟ جب جماعت نہیں گئی تھی تو سب پر واجب عینی ہو چکا تھا, اور سب نے واجب سے فریضہ منہ موڑا ہے. تو عذاب نازل ہوگا تو کس پہ نازل ہوگا؟ پوری کے پوری قوم پہ نازل ہوگا, کیونکہ قوم کے لیے واجب ہو چکا تھا علم دین کا حصول, جماعت اہل علم کا نکلنا واجب ہو چکا تھا. تو اس زمانے میں کون آپ کے واجب کو جو ہے ثابت کر رہا تھا؟ ایک جانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, اتنی جماعت جائے کہ کافی ہو جائے, پھر بس ہو جائے کہ بھئی اتنے بس ہے, بہت ہے. ایسا کب ہوا ہے؟ کب ہوا ایسا؟ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم حق کو پہچانے کیسے, ایک عالم ایک بات کرتا ہے, ایک آدمی ایک بات کرتا ہے, سب مل کر اگر ایک مرکز پر کھڑے ہو کر ایک دن میں حق بیانی کر دے تو سارا مسئلہ حل ہو جائے. سب الگ الگ کیوں ہیں؟ دیکھیے, میری جو ہے سونے کی دکان ہے, سونے کی دکان کے سامنے کوئی سونے کی دکان کھول لے تو میں نہیں چاہوں گا کہ وہ سونے کی دکان کھولے. کیوں؟ اس لیے کہ میرا سونا نہیں بکے گا اگر اس کے سونے کی دکان میرے سونے کی دکان کے سامنے کھلے گی. میری ترکاری کی دکان ہے, وہی برابر نہیں چل رہی ہے, سامنے والے نے آ کے ایک اور ترکاری کی دکان کھول لیا نا. تو اب میں کہوں گا جب میرا ہی مال نہیں بک رہا ہے تو میرے لیے یہ اور ایک آ کے درد سر بن گیا, اب جو گراہک آئے گا وہ تو تقسیم ہو جائے گا, تو مجھے کیا ملے گا؟ تو یہ عالموں کی جماعت نہیں ہوئی بلکہ یہ سرکاری فروشوں کی جماعت ہو گئی. یہ جو ہے ان لوگوں کی جماعت ہو گئی. اگر ایک سپاہی جو میدان میں اکیلا ٹھہرا ہوا ہے, جب اس کو دوسرا سپاہی آتے ہوئے دکھتا ہے تو اس کے چہرے پہ بشاشت آ جاتی ہے، اس لیے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، دوسرا بھی آ گیا۔ جب دو اکیلے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تیسرا آ گیا، تو وہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو سپاہیوں کی ضرورت ہے۔ اب اگر امام زمانہ کو سپاہیوں کی ضرورت ہے اور ہم ان کی سپاہیوں کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، تو ہر سپاہی دوسرے سپاہی کو دیکھ کے خوش ہوگا، ناراض نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ سب کے سب آئیں، قرآن کھولیں، مسئلہ ایک دن میں حل ہوگا۔ اتنی صدیاں کیوں لگ رہی ہیں مسئلہ سمجھنے کے لیے؟ دین ہمارے اپنا جاگیر والا دین ہے۔ لوگ کہتے ہیں قبلہ آپ بتائیے آپ کا نظریہ کیا ہے، آپ بتائیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کتنے فون ہم کو بھی آتے ہیں، فون آتا ہے، ہم پوچھتے بھی نہیں کہ تم کون ہو۔ اچھا وہ بتا دے کہ میں فلاں شخص ہوں، میں عمار بات کر رہا ہوں، میں دارالشفا سے حیدر بات کر رہا ہوں۔ تو مجھے کیا معلوم کہ میں پورے حیدرآباد کے پورے جو ہے دارالشفا کے حیدر کو پہچانتا ہوں؟ پہچانتا ہوں، پھر مجھے پوچھ کے فائدہ کیا ہے؟ میں لنگر ہاؤس سے ہاشم بات کر رہا ہوں، ارے بھائی 100 ہاشم ہیں لنگر ہاؤس، مجھے کیا معلوم؟ ہاں مجھے پوچھ کے فائدہ کیا ہے؟ مسئلہ جو ہے وہ مجھے بتانا ہے۔ ایک شخص فون کر کے پوچھ رہا ہے یہ مسئلہ کیا ہے، مجھے مسئلہ بتا دینا ہے۔ لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ تم کہاں سے بات کر رہے ہو، تم کس کے بیٹے ہو، تمہارا نام کیا ہے، تمہارے فرقے کا نام کیا ہے، تمہارے مذہب کا نام کیا ہے، تمہارے بابا کا نام کیا ہے، تمہارے دادا کا نام کیا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن بہت دقیق بات ہے، اگر مسئلہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یعنی میری رائے لے رہے ہیں، تو میری رائے کی قیمت اتنی ہی ہے جتنا ایک رکشے چلانے والے کی رائے کی اہمیت ہے، جتنا بنڈی چلانے والے کی رائے کی اہمیت ہے۔ اگر آپ میری رائے پوچھنا چاہتے ہیں تو کسی رکشے والے کو روکیے، اس سے پوچھ لیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری رائے نہ پوچھیں بلکہ مجھ سے یہ پوچھیں کہ آپ کے اسلام میں کیا لکھا ہوا ہے، مثال کے طور پر شہید ثالث یہاں پر قاضی القضات مملکت ہندوستان تھے، وہ تھے شیعہ۔ سوال کرنے والا شافعی ہو سکتا ہے، سوال کرنے والا حنفی ہو سکتا ہے، سوال کرنے والا مالکی ہو سکتا ہے۔ پوچھتے آپ کون بات کر رہے ہیں؟ حنفی۔ تو آپ کی فقہ کے اعتبار سے یہ ہے، میں شافعی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ شافعی بات کر رہے ہیں نا، تو آپ کی فقہ میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ کی فقہ کے حساب سے یہ مسئلہ بنتا ہے، ایسے جواب دیا کرتے تھے۔ پھر آپ کون ہیں، آپ کا مسئلہ، تو کہیں گے نہیں میں شیعہ اتنا شری کا مسئلہ معلوم کرنا چاہتا ہوں، میں شہید ثانی کا نظریہ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ تو مجھے کیا پرابلم ہے؟ شہید ثانی کا نظریہ مجھے معلوم ہے، شہید اول کا نظریہ مجھے معلوم ہے، آپ کے مشتہدین کا نظریہ مجھے معلوم ہے۔ کہ میں کہوں گا آپ کے مشتہدین تو یہ کہتے ہیں، مجھے کیا پرابلم ہے کہنے میں؟ میرا اپنا دین تو نہیں ہے نا۔ لوگ پوچھنے والے کہتے ہیں دیکھیے قبلہ نے یہ مسئلہ بتا دیا، ان کے نزدیک تو یہ، تو میرے نزدیک ہے یہ دین کے نزدیک ہے؟ میرا نظریہ ہے یا دین کا نظریہ؟ میں اپنا نظریہ بیان کرتے ہوئے تو جھجک سکتا ہوں، لیکن دین کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے میں کیوں جھجکوں؟ کا مسئلہ بہت حساس ہے، ہوگا حساس، مجھ سے کیا مطلب ہے حساس ہے؟ میں آپ نہیں جانتے قوم کا مسئلہ ہے، تو قوم کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے نا۔ قوم دین پوچھ رہی ہے کہ یہ دین میں کیا ہے، تو جو ہے میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، آپ کے دین میں یہ لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے میں آپ کو بتا دوں گا کہاں لکھا ہوا ہے۔ مسئلہ مشکل ہی نہیں ہے کہ نہیں، یہ مسئلہ بہت حساس، یعنی مطلب دین میں کچھ مسئلے بہت حساس ہوتے ہیں، کچھ مسئلے جو ہے نا غیر حساس ہوتے ہیں، یعنی کچھ مسئلے پر لوگوں کی رگے حمیت پھڑک جاتی ہے، کچھ مسئلے پہ وہ رگے حمیت نہیں پھڑکتی ہے۔ کیا دین میں ایسا ہے؟ ہاں کچھ مسائل اولویت رکھتے ہیں، اصول دین کا مسئلہ اولویت رکھتا ہے، توحید کا مسئلہ سب سے زیادہ حساس ہے، یہ ہے۔ تو اب اگر آپ کو مطلب جو بنیادی مسائل ہیں اس پہ بہت دقیق طور کے اوپر آپ کو نظر رکھنی پڑتی ہے، وہ سب سے مشکل مسئلہ توحید کا ہے. توحید سمجھنا بھی مشکل ہے, توحید سمجھانا بھی مشکل ہے. اس کا یہ کام جو ہے مداحوں کا کام نہیں ہے, یعنی مرثیہ خانوں کا کام نہیں ہے. مرثیہ خان دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک نثر میں پڑھنے والے ہوتے ہیں, ایک نثر میں پڑھنے والے ہوتے ہیں. سمجھے آپ, یہ ذاکرین جو مصائب پڑھنے والے ہوتے ہیں یہ مرثیہ خان ہوتے ہیں. ایک مرثیہ خان نظم میں پڑھتا ہے, ایک مرثیہ کو نثر میں بیان کرتا ہے. سمجھے آپ, مثال کے طور پر ایک شاعر ہے, وہ جناب سورا کے حال کا مرثیہ لکھتا ہے. پہلے فضائل لکھتا ہے, اس کے بعد جو ہے مصائب پر آتا ہے. ایک گھنٹے کے مرثیہ پڑھتا ہے. میر انیس کا مرثیہ کتنی دیر کا ہوتا تھا؟ 6 منٹ کا نہیں ہوتا تھا, 1.5 گھنٹے کا, 1 گھنٹے کا ہوتا تھا. وہی میر انیس کا مرثیہ, جیسا کہ ابھی آپ نے ذاکر اول سے سماعت فرمایا, میں اس کو نثر میں بیان کر رہا ہوں. جو آپ نے ابھی نظم میں سنا ہے, اس کو میں نثر میں بیان کر رہا ہوں, آپ کی زبان میں بیان کر رہا ہوں. پورا مرثیہ میں نے نثر میں پڑھ دیا. یہ عالم نہیں ہے, یہ جو ہے خطیب ہے, مداح ہے. اس کو ایران میں مداح کہتے ہیں, یعنی مداح لوگ. عالم تقریر ختم کرنے کے بعد میں مداح لوگ آتے ہیں کہ ردائیں اوڑھ کے ذاکرین آتے ہیں دنیا, یعنی مرثیہ خان, وہ آ کے لوگوں کو بلاتے ہیں مرثیہ کے چند بند پڑھ کر. سمجھا آپ نے؟ تو یہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ, لیکن یہ جو شرعی مسائل کا مسئلہ ہے, توحید کے مسائل ہیں, ہے نا, یہ مسائل. جیسا مثال کے طور پر نہج البلاغہ خطب اول توحید پر ہے, اس کو سمجھانا ہے, اس کو پڑھ کر سمجھانا ہے. تو یہ کام مرثیہ خان کر سکتا ہے تو بولیے. یہ کام جو ہے کوئی ممبر پر آنے والا ذاکر کر سکتا ہے. اگر کر سکتا ہے تو دے دیجئے اس کو نہج البلاغہ, ہاتھ میں دے دیجئے. ممبر پہ جانے کے بعد خطبہ کھولئے, ہاتھ میں پکڑا دیجئے, کہیے اس سے آپ کو پڑھنا ہے. قرآن لے آئیے, کوئی سورہ کھولئے, ممبر پہ بیٹھے ہوئے وہاں پہ دے دیجئے, کہے اس سورے کی تلاوت کر کے یہ سمجھائیے ہم کو. لوگوں کو کیا سمجھنا ہے, قرآن سمجھنا ہے یا ہمارے نظریات سمجھنا ہے؟ یعنی آپ ہماری بکواس سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں یا قرآن و حدیث سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں؟ ایصال ثواب کیا, کس بات پر ایصال ثواب ہوگا؟ بکواس پڑھ کے ایصال ثواب کریں گے کہ نعوذ باللہ اس بکواس کا ثواب جو ہے فلاں مرحومہ کی روح کو پہنچے؟ یہ ابھی جو مولانا نے جو بکواس کی تھی, اس کا ثواب فلاں مرحومہ کی روح کو پہنچے گی؟ سورہ پڑھیں گے, اس سورے کا جو ہے شرح کریں گے, کچھ جو ہے نصیحت کریں گے, کچھ واعظ کریں گے, ایک حدیث بیان کریں گے, ایک آیت بیان کریں گے, اس کا یہ ترجمہ ہے, یہ آیت ہے, اس کا ترجمہ ہے, اس کا ثواب جو ہے, اس تلاوت کا ثواب جو ہے, اس تفسیر کا ثواب جو ہے مرحومہ کی روح کو پہنچے, یہ پہنچے گا. تو کتنی عجیب بات ہے. تو قرآن ہم سننا نہیں چاہتے, حدیث ہم سننا نہیں چاہتے, امیر المومنین کا کلام ہم سننا نہیں چاہتے, پھر کیا سننا چاہتے ہیں؟ کہ آپ جو پڑھیں گے نا قبلہ, وہی سننا چاہتے ہیں. ہم قرآن سے نہیں سن, قرآن تو ہم خود بھی پڑھ سکتے, قرآن ہم سننے نہیں آئے, آپ کا نظریہ سننے آئے ہیں, آپ کا نقطہ, آپ نے جو نقطہ بنایا ہے وہ نقطہ سننے کے لیے آئے ہیں. آپ نے جو محنت کر کے جو چیز سوچی اور سمجھی ہے نا, وہ تو ایک ذاکر نے کہا میں نے جو خیبر کو پڑھا ہے, جو سمجھا ہے, وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. تو ایک خطیب نے کہا کہ آج کا خیبر سنیے. کہ امیر المومنین نے خیبر کا در اکھاڑا, جو انگلیوں سے اکھاڑا آسمان کی طرف اچھال دیا. تو خیبر تھا کہ آسمان اول کو چیرتا ہوا آسمان دگم پہ پہنچا, آسمان اول کے فرشتے آسمان دگم پہ پہنچے, اور یہ خیبر تھا کہ اوپر ہی اوپر جاتا جا رہا تھا، آسمانوں کو چیرتا ہوا، بادلوں کو چیرتا ہوا، آسمان کی بلندیوں پہ پہنچ رہا تھا، آسمان زبوں کے فرشتے آسمان زبوں پہ پہنچے، آسمان زبوں کے فرشتے آسمان چہروں پہ پہنچے، آسمان چہروں کے پنجوں پہ پہنچے، پنجوں کے ششوں پہ پہنچے۔ اب یہ پورے کے پورے فرشتے جب آسمان ہفتوں پر آنے لگے تو اللہ نے پوچھا فرشتوں یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا پروردگار اپنی خیر منا، اس لیے کہ اب خیبر یہاں بھی آ رہا ہے۔
کہاں گئی حیدری سبدری؟ حیدری کہاں ہے؟ سبدری کہاں ہے؟ اور جو نہ بھیجے ان کی نسلوں پہ شک کرو، دونوں ہاتھ اٹھا کر، دونوں پیر اٹھا کر، پورے جذبے ایمانی کے ساتھ کھڑے ہو کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر، جو نہ اٹھے اس کی ماں پہ شک کرو، اس کے خاندان پہ شک، اس کے نطفے پہ شک کرو۔ اس لیے کہ غدیر خیبر پڑھا جا رہا ہے اور چہرے اتر گئے۔ کیسا خیبر تھا؟ کبھی سنا زندگی میں؟ زندگی میں سنا ایسا خیبر؟ کسی مورخ نے بیان کیا، کسی ذاکر سے سنا، ایسا بیان کیا کہ کسی سے نہ سنا تھا نہ سنو گے زندگی میں کبھی۔ پھر لاؤ اس کی قیمت دو، لاؤ اس کی قیمت دو، نکالیے نذرانہ۔ یہ کوئی بیان کر سکتا ہے؟ جب کسی نے بھی نہیں بیان کیا، نہ کوئی بیان کر سکتا ہے، نہ کسی خطیب نے بیان کیا ہے، تو لاؤ نظر۔ تو عزیزان گرامی، یہ صورتحال ہے، موجودہ صورتحال، یہ سلگتے ہوئے مسائل ہیں۔ اب دین کہاں گیا یہاں پر؟ شریعت کہاں گئی؟ اب پھر جو سنے، اب آگے پوچھتے مولانا یہ آج ایک نیا خیبر سنایا ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ بتائیے آپ کی تحقیق کے حساب سے۔ اچھا اب کتابیں نکالیں گے، کون پڑھ کے گئے؟ پھر بہت بڑے عظمت و تہر پڑھ کے گئے، اب اس کے لیے کتابیں کھل رہی ہیں، قوم کا وقت صرف ہو رہا ہے، اچھے کام میں صرف ہو رہا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تاریخ میں نہیں مل رہا ہے، نہیں مل رہا ہے، عقیدہ خراب ہے، عقیدہ اچھا ہوتا تو ضرور ملتا تھا۔ ارے ڈھونڈتے کیوں؟ مان لو فضیلتوں کو، خیبر کو سن کر خوش ہونے کے بجائے پوچھ رہے ہیں اس کا ایڈریس کیا ہے، اس کے جو ہے نا، اس کا جو ہے نا کہاں ملے گا، کون سی کتاب میں ملے گا، یہ وہ پوچھتے ہیں جن کی کیا کہنا چاہیے، جن کے نطفوں میں شک ہوتا ہے، وہ لوگ پوچھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں۔ جن کے عقیدے پاک ہوتے ہیں نا، وہ نہیں سنتے، وہ دونوں جو ہے سن لیتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، نظرانے لٹا کے جاتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں مولائی، اسے کہتے ہیں جذبہ، اسے کہتے ہیں احساس، اسے کہتے ہیں مولا کا محب۔ ایسے محبوں کی کمی ہے ہمارے شہر میں۔ سو قسم کا خیبر سنایا جا رہا ہے، سو قسم کے جو ہے مسائل سنائے جا رہے ہیں۔ جناب قاسم کی شہادت ایک ہی طرح تو ہوئی ہوگی نا، یہ دس طریقے سے ہوئی، یہ تو فضائل کی بات تھی، اب مسائل میں آئی ہے۔ محدث نوری نے اپنا گریہ کیا ہے کتاب نور و مرجان میں، اہل منبر کے متعلق جو ہے محدث نوری نے جو کتاب لکھی ہے اس میں ساری باتیں بیان کی ہیں۔ تو کوئی کہتا ہے کہ یہ ہوا، کوئی کہتا ہے وہ ہوا، کسی نے کہا کہ ہوا میں منتشر ہو گیا تھا، ایک قلعے پہ امام حسین ایک بلندی پہ پہنچے، ہواؤں سے کہا ہواؤں جو ٹکڑے بکھر گئے ہیں فضاؤں میں وہ جمع ہو جاؤ، تو فضاؤں میں بکھرے ہوئے ٹکڑے جمع ہونے لگے، امام نے زمین پہ چادر بچھا دی۔ یہ مسائل کبھی سنے آپ نے؟ نہیں سنے تو مجھ سے سنیے،
مجھ سے سنیے. اب مسائل پہ کبھی شک مت کیجیے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو زمین پھٹ جائے میں یہاں دفن ہو جاؤں. اس کے بعد کا جملہ یہ رہتا ہے. تو عزیزان گرامی, ہم یہ پہچان نہیں پا رہے ہیں کہ آخر مرثیہ خان کسے کہتے ہیں, حدیث خان کسے کہتے ہیں, مفسر قرآن کسے کہتے ہیں, محدث کسے کہتے ہیں. تو ہم کو ضرورت کیا ہے مدرسوں کی جب ہم نے ایک خطیب بنا لیا ہے اپنے شہر میں اور ہم کسی کو سننا نہیں چاہتے. تو دو مہینے آٹھ دن رزق ہو چکے ہیں, تو اب چاہے لندن سے آئے کہ امریکہ سے آئے, ایران سے آئے کہ نجف سے آئے. بیگن پلی میں جو ہے ایک صاحب آیا کرتے تھے, وہ ایک زمانے سے آتے تھے. وہ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ, میں ایک شرط پہ مجلس پڑھوں گا آپ کے پاس. کیا وہ شرط کیا ہے؟ کہاں اگر کسی زمانے میں پانچ سال کے بعد دس سال کے بعد کوئی نجف سے عالم آ گیا, کوئی ایران سے عالم آ گیا, تو آپ مجھے چھوڑ کے کسی کو نہیں پڑھانا, اس شرط میں پڑھوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اگر یہ شرط نہیں رکھیں گے تو میں نہیں پڑھوں گا. کہا ٹھیک ہے, کوئی بھی آ جائے ہم نہیں پڑھائیں گے. مولانا آپ ہی پڑھیں. اب ایک زمانے میں لوگ آنے لگے, یہاں بیگن پلی کی بات ہے, تو ان لوگوں نے کہا مولانا ہم آپ سے پڑھانا چاہ رہے ہیں لیکن ہم نے وعدہ کر لیا ہے اس نے. کہ انہوں نے وعدہ یہ لیا تھا, اسی شرط میں مجلس شروع کی تھی کہ کوئی بھی مجتہد اعظم بھی اگر آ جائے تو بھی اس سے آپ نہیں پڑھائیں گے. یہی ایگریمنٹ جو ہے نا شہر کے لوگ باندھ دیتے ہیں, اس کے بعد کوئی بھی آ جائے تو پھر مدرسے بند کر دو اور جتنے لوگ آ رہے ہیں ان کو ختم کر دو, اس لیے کہ ان کے آنے سے فساد پھیلے گا. اب میں بتاتا ہوں کیسے فساد پھیلے گا. فساد ایسے پھیلے گا کہ آپ ایک چیز بچپن سے سن رکھے ہیں اور وہ آپ کا وہ عقیدہ بن چکا ہے. اب جو پڑھ کے آ رہا ہے وہ یا کتاب سے پڑھے یا پھر آپ کی کیسٹیں سنے کہ یہاں پر آپ کیا پڑھا جاتا ہے. اب دوسری جو ہے نا مطلب دوہری تعلیم حاصل کرنا ہے, یعنی ایک تعلیم کتاب پڑھ لی آپ, اب آپ آئے ہیں. اب یہاں کے لوگ کہتے ہیں آپ کو کیا معلوم ہے کہ یہاں کے لوگ کیا پسند کرتے ہیں, یہاں کے لوگوں کا مزاج کیا ہے. اب مزاج پڑھنے کے لیے دوسری کتاب پڑھنا ہے, یہ مزاج کیسے معلوم ہوگا؟ کہاں ہمارے ساتھ چلیے آپ, آپ کو چبوتروں پہ بیٹھنا ہوگا. قوم کہاں ملے گی؟ چبوتروں پہ ملے گی. قوم کہاں ملے گی؟ چائے خانوں میں ملے گی. تو آپ کو چائے خانے میں بیٹھنا ہوگا قوم کا مزاج معلوم کرنے کے لیے. یہ تو ہمارے ساتھ خوش بختی ہوئی کہ ہم بچپن میں سارے چبوترے دیکھ چکے, بعد میں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. ہر انجمن کھنگال لیے, کسی انجمن کے مزاج کو جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جتنی انجمنیں ہیں پچاس, ساری انجمنوں میں ماتم کر چکے, جتنے قسم کا ماتم ہوتا تھا سب کر چکے. میرے جسم سے سارے نشانات ہیں, سب نہیں کہہ سکتے, میں کہہ سکتا ہوں اس لیے کہ میرے بدن پہ نشانات ہے. کسی کے پاس ہے اتنے نشانات تو بتائے. جتنی انجمنوں میں پھر چکا ہوں, اگر اتنی انجمنوں میں کوئی عالم پھر چکا ہے تو آؤ میرے سامنے بات کریں. جتنے مرثیے میں نے سنے ہیں اور جتنے مرثیے مجھے یاد ہے, اگر کسی کو یاد ہے تو بتائے. اس لیے کہ مرثیہ کسی نے سنا نہیں ہے, سب نے ذاکری کی ہے. باہر بیٹھے ہیں, مرثیہ اندر ہوا ہے, ذاکر باہر بیٹھا رہا ہے, اس کو کیا معلوم ہے ہم نے مرثیے سنی. ہم اس قوم کے ساتھ پلے بڑے ہیں, ہم کو معلوم ہے کہ کیا ہوتا ہے. رات میں دو بجے جب مجلس ختم ہوتی ہے ملکاج گری میں, وہاں سے لے کے جب ہم آتے ہیں دارو شفا تک, تو کیا عالم ہوتا تھا ہمارا, ہم جانتے ہیں, آپ نہیں جانتے. آپ عشرت محلوں میں رہے ہیں, آپ کے بچے عشرت قدوں میں رہے ہیں. آپ کو نہیں معلوم کہ دھوپ کیا ہوتی ہے, آپ کو کیا معلوم کہ زمین کی تپش کیا ہوتی ہے, آپ کو نہیں معلوم کہ بگاڑ کسے کہتے ہیں, آپ کو کیا معلوم کہ جہالت کسے کہتے ہیں, آپ کو کیا معلوم ہے کہ تعلیم سے بے بہرا انسان کیسے ہوتا ہے, آپ کو کیا معلوم ہے کہ قوم میں غربت کسے کہتے ہیں, جہالت کسے کہتے ہیں, بدمنی کسے کہتے ہیں, دکھ کیا ہوتا ہے, درد کیا ہوتا ہے. جب انسان دس پندرہ سال کے بعد کسی ملک سے واپس آتا ہے تو ماں بیمار پڑ چکی ہوتی ہے، باپ مر چکا ہوتا ہے، بہن کا جنازہ اٹھ چکا ہوتا ہے، بھائی آوارہ ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے کہ بھائی کو ہم نے انجمن کے حوالے کر کے گئے تھے، بہن کو اس قوم میں بہا کے گئے تھے، باپ کو اس بستر پہ چھوڑ کے گئے تھے، قوم علاج نہ کر سکی، باپ مر گیا، ماں سسک سسک کے دم توڑتی رہی، بھائی آوارہ ہو گیا، بے روزگار ہو گیا۔ اتنے لوگ دبئی میں ہیں، اتنے لوگ سعودی عربیہ میں ہیں، اتنے لوگ خطر میں ہیں، پھر غربت کیوں ہے حیدرآباد میں؟ پھر غربت کیوں نہیں ختم ہو رہی ہے؟ کہاں ایک کمانے والا کس کس کو بچائے، ماں کی جان بچائے، بہن کی آبرو بچائے، بھائی کو روزگار پہ لگائے، کس کو پوچھے، کس کو سمجھائے، اپنا دیکھے، بھائیوں کا دیکھے، بہنوں کا دیکھے۔ یہ زمین کی حقیقتیں ہیں، یہ آسمان کی باتیں نہیں ہیں۔ تم آسمان کی بلندی سے جلد لوٹ آنا، ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے۔ آسمانوں کی باتیں بہت ہو چکی، آؤ زمین کی حقیقتوں پہ بات کریں۔ بات کریں گے اس وقت کیا حالت ہو گئی ہے۔ آپ پوچھئے کہ تم شیعہ ہو تو تمہارا عقیدہ کیا ہے، توحید کا عقیدہ کیا ہے، بتاؤ۔ تم بتاؤ کہ اگر تم شیعہ ہو تو تمہارے احکام کیا ہے، بتاؤ۔ نہ عقیدہ معلوم ہے، نہ احکام معلوم ہے، نہ اخلاق معلوم ہے، اور سب سے بڑے شیعہ ہم ہیں، سب سے بڑے مسلمان ہم ہیں، سب سے بڑے دیندار ہم ہیں، سارے مجتہدین پہ لعنت، سارے علماء پہ لعنت، سارے مراجع پہ لعنت۔ اس لیے کہ جب تک یہ لعنت نہیں بھیجیں گے ان کی دکان نہیں چلے گی۔ جب تک اہل علم کو کا قدر نہیں ہوگا، اس وقت تک ملک میں لٹیروں کا راج نہیں ہو سکتا۔ میں گفتگو کر رہا ہوں شیخ باقر نمر کی، اس وقت سعودی عرب کی حالت بتا رہا ہوں، صرف حیدرآباد کی حالت پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں، اس وقت خطیب کی حالت پہ گفتگو کر رہا ہوں، اس وقت دمام کی حالت پہ گفتگو کر رہا ہوں، اس وقت خسا کی حالت پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ آؤ آ کے دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے سعودی عرب کا، یہ شرقی حصہ کس حالت میں گزر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے یہاں پر۔ ایک مرد مجاہد نے آواز بلند کی تھی، کتنی لوگ اس آواز کو دبا رہے تھے۔ کیا خطیب میں اٹھنے والی آواز کو پھنسا کے مومنین قبول کر رہے تھے، دمام کے مسلمان قبول کر رہے تھے، مدینہ کے مسلمان قبول کر رہے تھے یا نہیں کر رہے؟ اگر کرتے ہوتے تو شہادت نہ ہوتی۔ 2 سال سے پھانسی کا حکم آ چکا تھا، لیکن مدینہ سو رہا تھا، پھنسا سو رہا تھا، سہار سو رہا تھا، اور خطیب میں بھی چند لوگ تھے، پورا خطیب اور پورا عوامیہ بھی ساتھ میں نہیں تھا۔ اگر پورا خطیب ساتھ میں ہو جاتا نا تو سعودی عرب سے یہ خطہ الگ ہو جاتا۔ عزیزہ نے گرامی، بات شریعت کی ہو رہی تھی، شیخ نمر کہہ رہے تھے حکومت یہاں کس کی ہے، بتاؤ اللہ کی حکومت ہے یا تمہاری حکومت ہے؟ انسان خود حکومت کر سکتا ہے انسانوں میں؟ انسان مجریے قانون بن سکتا ہے لیکن بانیے قانون نہیں بن سکتا۔ قانون نافذ نہیں، وہ بنے ہوئے قانون کو جس طرح سے لوگوں کو پر عمل کرواتا ہے ویسے خود بھی اس کو عمل کرنا اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ اگر آل سعود شریعت کی بات کرتی ہے تو کیا شریعت آل سعود پر سے ثابت ہے کہ شراب اسلام میں حرام نہیں ہے، کیا زنا اسلام میں حرام نہیں ہے، کیا بدخوری اور جو ہے بد کرداری اسلام میں حرام نہیں ہے؟ تو پھر آل سعود اس سب میں ملوث ہے نا، تو کیا شریعت ان پر لاگو نہیں ہوتی؟ دوسرے مجرم ہیں وہ خود مجرم نہیں ہیں، ان پر کوئی قانون نہیں چلتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے مقابلے میں حکومت تشکیل دی تھی، تو سب سے بڑا شرک تو انہوں نے کیا، سب سے بڑا طاغوت تو حکومت سعودی عربیہ ہے۔ آل خلیفہ، آل سعود دنیا کے سب سے بڑے طاغوت کا نام ہے، اور اس طاغوت کے مقابلے میں جو آواز نہیں اٹھائے گا وہ مجرم ہے۔ طاغوت کے مقابلے میں آواز اٹھانا ضروری ہے، اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ، فرعون نے طغیان برپا کی ہے، جاؤ فرعون کی طغیان کو روکو، موسیٰ اٹھو، طغیان کو روکنے کا حکم ہے۔ خلیفہ طاغی ہو چکا ہے، اللہ کے حکم سے بغاوت کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر تمہیں قصاص بھی لینا ہے تو دیکھو حد سے تجاوز نہ کرنا، اگر بدلہ بھی لینا ہے کسی سے، اپنے دشمن سے اگر بدلہ بھی لینا ہے تو دیکھو بدلے میں تجاوز نہ کرنا، حد سے تجاوز نہ کرنا۔ جاؤ حکمرانی امیر المومنین پڑھو، پڑھو نہج البلاغہ تو تمہیں معلوم ہوگا، فضائل امیر المومنین نہج البلاغہ کے صفحات پر ہیں۔ نہج البلاغہ سے دشمنی کر کے فضائل علی نہیں مل سکتے آپ کو۔ آئیے حکمرانی کسے کہتے ہیں؟ امیر المومنین کہتے ہیں کہ دیکھو اے بنی عبد المطلب، اگر میں اس ضرب سے شہید ہو جاؤں تو میرے قاتل پر دوسری ضرب نہ لگانا، دیکھو میرے قاتل کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا۔ یہ ہے طرز حکمرانی۔ قاتل کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ یہ جس کو تم نے شہید کیا یہ کس کے قاتل تھے؟ کس کے قاتل سے، کس کے قتل کا تم نے بدلہ لیا ہے؟ یہ شہید ہونے والا کسی کا قاتل تھا؟ یہ کسی کے قتل کا ارادہ رکھتا تھا؟ یہ تو حقوق کی بات کر رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا 30,000 نوجوان قتیل کے جو تمہارے ملک کی جیلوں میں بلا وجہ کے سڑ رہے ہیں انہیں رہائی دو، ہمیں انسانی حقوق دو، ہمیں انسان سمجھنے کی کوشش کرو۔ جانوروں کے ساتھ بھی وہ سلوک نہیں ہوتا جو سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا تھا۔ لوگ جانوروں کو بھی جو ہے چبایا ہوا لقمہ نہیں دیتے، لوگوں نے اپنے ملک کی سب سے کم تر سبزی کا شہری انہیں بنا کے رکھا تھا۔ میں ابھی جمعے کے خطبے میں نکلنے کہہ رہا تھا کہ دیکھیے حکومتیں پہچانی جاتی ہیں اقلیتوں سے، اقلیتوں پر اگر کو اگر انصاف مل رہا ہے تو حکومت با انصاف ہے۔ مزاج حکومت اقلیتوں سے دیکھا جاتا ہے، کمزور طبقے کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے ملک میں کمزور انسانوں پہ توجہ دی جا رہی ہے نہیں دی جا رہی۔ امیر المومنین کیا کہتے تھے؟ میں سب سے کم ترین مزاج یہ کھا رہا ہوں کہ شہر میں کوئی شخص اگر غریب سے غریب تر انسان کو جو روٹی ملتی ہے وہ روٹی میں کھاؤں گا، میں کمزور طبقے کو مد نظر رکھتا ہوں، میرے ملک میں امیر لوگ بھی ہیں، میں ان کے انداز میں زندگی نہیں گزارتا، میں ان کے انداز میں زندگی گزارتا ہوں جو قوم کا سب سے نچلا طبقہ ہے۔ اسی بنیاد پر آپ ہندوستان کی حکومت کو دیکھ لیجیے، تلنگانہ کی حکومت کو دیکھ لیجیے، دوسری حکومتوں کو دیکھ لیجیے، پوری دنیا کے سامنے یہ پیمانہ ہے، یہ پیمانہ حکومت امیر المومنین کا پوری دنیا کے لیے، ہندوستان اور پاکستان اور امریکہ اور حجاز کی قید نہیں ہے، اس کے لیے سب کے لیے ہے کہ تم اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو۔ آپ بتائیے کہ ہمارے ملک میں اقلیتوں کو حقوق مل رہے ہیں؟ ہماری اوقاف کا کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے حقوق کہاں ہیں؟ ہمارے محلے میں ہاسپٹل کہاں ہیں حکومت کے بہترین؟ جو دوسروں کو سہولتیں مل رہی ہیں وہ ہم کو کیوں نہیں ملتی؟ دوسرے محلے میں جو کالج ہیں، جو اسکول ہیں، وہ اسکول ہمارے محلے میں کیوں نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ یہ ناانصافی ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن انصاف کی آواز اٹھانے والے کو اس بے دردی سے کوئی شہید نہیں کرتا ہے، کم سے کم اس کی بات تو سنتا ہے۔ کافر حکومتیں بھی کہتی ہیں اور مذاکرات کریں گے، اپنے مطالبات سامنے تو رکھو، مطالبات سامنے رکھنے والے کا گلا نہیں کاٹا جاتا۔ عزیزان گرامی، اگر میں اپنے ملک میں تنقید کرتا ہوں تو میرا ملک مجھے پھانسی کے پھندے پہ نہیں چڑھائے گا، بلکہ میرے پیشنہادات کا استقبال کرے گا، میرے مطالبات کا استقبال کرے گا، وہ کہے گا لاؤ اپنے مطالبات کو سامنے رکھو. تنقید کی جاتی ہے اور تنقید کرنا جرم نہیں ہے, اصلاح جرم نہیں ہے, ملک کی اصلاح کی جا رہی تھی, بلکہ ملک کو سمجھایا جا رہا تھا کہ تم اگر ناانصافی کرو گے تو جو حضور نے فرمایا تھا کہ ملک کفر کے ساتھ تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا, تو اے آل سعود جان لو کہ تم ظلم کر رہے ہو اور ظلم کا انجام برا ہونے والا ہے. ظلم کی حکومت زیادہ دیر تک چلنے والی نہیں ہے. آپ یہ مت سمجھیے کہ آل سعود کا خاتمہ ہوگا, خاتمہ ہو چکا, ہوگا نہیں, ہو چکا. پوری دنیا کے انصاف پسند لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ حکومت ظالم حکومت ہے, رسوائی ہو چکی ہے اور حق اقتدار کھو چکا ہے. پوری دنیا کے احتجاج کرنے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں حق حکومت حاصل نہیں ہے, پورا ملک کہہ رہا ہے کہ تمہیں حق اقتدار نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معذور ہو چکے ہیں, وہ رسوا ہو چکے ہیں. جس طرح سے یزیدیت قتل حسین کے بعد ختم ہو چکی تھی, لیکن طلاق کے بعد اتنے طلاق نہیں ہوتا ہے. حکومت گر چکی ہے سعودی عربیہ کی, لیکن یہ جو مدت چل رہی ہے یہ مدت ختم ہو جائے گی ایک دن, اس لیے کہ اب الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. ایک دن یہ ختم ہو جائے گی, یہ گنتی شروع ہو چکی ہے, ہونے والی نہیں ہے. عزیزان گرامی, آپ مت سمجھیے کہ اگر مظلوم کا خون جس زمین پر بہتا ہے وہ زمین کبھی پنپ سکتی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ناانصافی کی ہے, اس فرد کے ساتھ ناانصافی کی ہے, ہم نے انسانیت کا کیا نقصان کیا ہے, ہم نے شہر میں غلط فیصلہ کیا ہے تو ایک شخص کے ساتھ کیا ہے نا. لیکن یہ مت سمجھو کہ شخص کے ساتھ کیا ہے. من قتل نفسا بغیر حق, جس نے ایک شخص کو قتل کیا ہے ناحق, اس نے قتل الناس جمیعا, گویا اس نے انسانیت کا قتل کیا ہے. پورے شہر کو چاہیے تھا کہ یہ ناانصافی نہ ہو, اگر ہو تو پوری قوم کو بھگتنا پڑے گا. آج سے 30 سال پہلے کبن صاحب کو ممبر سے اتارا گیا, مرزا صاحب کو ممبر سے اتارا گیا, تو لوگوں نے کہا کہ صرف کبن صاحب کی توہین ہوئی ہے. کبن صاحب کی توہین نہیں ہوئی ہے, پورے شہر کو بھگتنا پڑے گا عذاب, اس لیے کہ اللہ انصاف کرنے والا ہے. پھر اس سرزمین پر کوئی ویسا عالم نہیں آیا. ہندوستان نے مفسر قرآن کی قدر نہیں کی, پورے ملک کو بھگتنا پڑا. آپ کو نہیں معلوم ہے کہ یہ عذاب کہاں تک جاتا ہے. آپ نے سمندر میں ایک پتھر مار دیا, آپ کو نہیں معلوم کہ لہریں کہاں کہاں تک جاتی ہیں. آپ کی نگاہیں کی حدیں ختم ہو جائیں گی, لیکن وہ لہروں کا سلسلہ بھی ختم ہوگا. پوری کائنات حلقے زنجیر کی طرح جڑی ہوئی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک حلقے کو ملا رہے ہیں, ایک حلقے کو نہیں ہلا رہے ہیں, پوری زنجیر ہل رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتا ہے, زمین پر اگر ایک طلاق ہوتا ہے تو عرش الہی ہل جاتا ہے, زمین پر اگر ظلم ہوتا ہے تو عرش الہی ہل جاتا ہے. ظلم ہوتا ہے زمین پر, ہلتا ہے عرش. یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس لیے کہ زمین کا حلقہ جڑا ہوا ہے حلقے زنجیر میں. جماعت کا رشتہ نبات سے ہے, نبات کا رشتہ حیوان سے ہے, حیوان کا رشتہ انسان سے ہے, انسان کا رشتہ ملک سے ہے, ملک کا رشتہ انبیاء سے ہے, انبیاء کا رشتہ مرسلین سے ہے, مرسلین کا رشتہ اماموں سے ہے. اگر ایک جماعت پہ ظلم ہوتا ہے, ایک درخت پہ ظلم ہوتا ہے, تو نبات پہ ظلم ہوا, نبات کا اثر حیوان پہ پڑے گا, حیوان کا اثر انسان پہ پڑے گا, انسان کا اثر ملائکہ پہ پڑے گا, ملائکہ کا اثر انبیاء پہ پڑے گا, انبیاء کا اثر مرسلین پہ پڑے گا, مرسلین کا اثر آئین وقت پہ پڑے گا, امام وقت کا قلب محسوس ہو جائے گا. اگر تم نے ناحق اگر طرف کو کاٹ دیا, یہ نہ سمجھنا اس زمین کے ایک طرف کو ہم نے ناحق کاٹ دیا ہے, اب اس شجر کے نیچے کوئی سایہ اس کو نہیں ملے گا, اس راہروں کو, اس جھاڑ کے نیچے سے گزرنے والے کو اس کا سایہ نہیں ملے گا. ہم نے ایک جھاڑ کو نہیں کاٹا, ہزاروں راہروں کو ہم نے محروم کر دیا. اس درخت کے پیر سے حیوانوں کو ہم نے اس پر ظلم کیا, اور حیوان اگر اس ظلم کا شکار ہو گئے تو اس کے اثرات انسان پہ بڑھیں گے, پورا حلقے زنجیر ہلنے لگے گا, پوری کائنات ہلنے لگے گی ایک درخت کو اگر آپ نے کاٹ دیا. تو عزیزان گرامی, پھول کھلنے سے پہلے کسی درخت سے پھول بھی نہ توڑنا, اس لیے کہ جب تک کہ وہ درخت سے خود ٹوٹ کے نہ گر جائے, جب تک زمین پہ نہ گر جائے, درختوں سے پھولوں کو الگ نہ کرنا, ورنہ کانٹے تمہارا تحفظ کریں گے. کسی پھول کو بھی نہ توڑنا, یہ ظلم ہے, یہ ناانصافی ہے. اگر آپ حالت احرام میں اپنے آپ کو سمجھ لیں گے نا, تب آپ کو احساس ہوگا, جب آپ کو احساس ہوگا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں ہوں, یہ زمین عرض الٰہی کا نام ہے, یہ زمین اللہ کی بارگاہ ہے, عالم محضر خدا, در محضر خدا, گناہ نہ کنی, یہ عرفا کہتے تھے, امام تمہیں نہیں کہتے تھے, تمام عرفا کہتے ہیں کہ عالم محضر خدا ہے, اللہ کے محضر میں گناہ مت کرو, اللہ کی نگاہوں کے سامنے گناہ مت کرو. جیسے انسان مسجد میں زنا کرتے ہوئے ڈرنا چاہیے, ویسے ہی زمین پہ گناہ کرتے ہوئے ڈرنا چاہیے, اس لیے کہ ساری زمین اللہ کا محضر ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں ناانصافی کو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ظلم کسے کہتے ہیں؟ آپ بے عدالتی کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ناانصافی کو کیا سمجھتے ہیں؟ ناانصافی ایک جگہ نہیں ہوتی, اس ناانصافی کا بھگتان نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہے. خاندان رسوا ہوتے ہیں, نسلیں رسوا ہوتی ہیں, ملک رسوا ہوتا ہے, اس کا اثر پوری نسلوں میں پڑتا ہے. یہ مت سمجھو کہ صرف سلمان بن عبد الملک بدنام ہوا ہے, پورا سلسلہ آل سعود بدنام ہوا ہے, پورا شجرہ ملعونہ بن گیا ہے جو اس کی تائید کرے گا. یہی تو معصوم کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک قتل مغرب میں ہو جائے, مشرق کے لوگ اس سے راضی ہو جائے, تو اس کا شمار بھی قاتلوں میں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہمارا غیور مسلمان, جس کو لوگ سمجھتے تھے کہ اگر شیخ نیول کی تائید میں آواز اٹھے گی تو سنی مسلمان بھڑک جائے گا, سنی مسلمانوں نے بتا دیا ہے کہ ہم ظلم کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں. جب ہم یزید کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم کسی بھی دور یزید کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ مسلک الگ ہے جو بنی امیہ نے جنم دیا ہے, یہ بنی امیہ کا مذہب نہیں ہے. ہم کو اہل سنت سے کوئی جدا نہیں کر سکتا ہے. سنی ہم سے اس وقت جدا ہوں گے جب وہ قرآن سے جدا ہو جائیں. آپ پوچھئے اہل سنت سے کہ تم قرآن کو چھوڑ دو گے, کعبے کو چھوڑ دو گے, رسول اللہ کی ذات کو چھوڑ دو گے, حسین کو چھوڑ دو گے, تم علی مرتضیٰ کو چھوڑ دو گے, فاطمہ زہرا کو چھوڑ دو گے, خاتون جنت کو چھوڑ دو گے؟ تو کبھی سنی مسلمان اس پر راضی نہیں ہوگا, ہر چیز رکا دے گا, لیکن شہزادی فاطمہ زہرا کی محبت کو کوئی ان سے نہیں چھین سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں مسلمانوں کے دل میں شہزادی کی محبت نہیں ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کربلا کی محبت نہیں ہے, امام حسین کی محبت نہیں ہے؟ آج کیوں پورا افریقہ پلٹ رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ قاتل ہے تو ہر قاتل پر لعنت بھیجا ہوں گا. جب انہیں معلوم ہوا کہ فرزند زہرا پہ ظلم ہوا تو انہوں نے ظالموں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کر دیا. افریقہ کے صحراؤں سے لبیک یا حسین کی آواز بلند ہونے لگی. لوگ جوب در جوب مکتب اہل بیت میں آنے لگے. اب یہ حکومت سعودی پریشان ہے, کس سے؟ اسلام ناب محمدی سے پریشان ہے, سچے اسلام سے پریشان ہے. یہ پریشان, اگر یہ جامع اظہر سے پریشان نہ ہوتے تو پھر جامع اظہر کے خلاف آواز نہ اٹھاتے. مصر کو انہوں نے کیوں ختم کر دیا؟ اس لیے کہ نہ یہ سنی اسلام کو پسند کرتے ہیں نہ شیعہ اسلام کو پسند کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آل سعود یہودیوں کے ایجنٹ ہیں. جو یہودی چاہتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں. یہ امریکیوں کے ایجنٹ ہے, یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہے. یہ یہود و نصارہ ان سے کام لینے کے لیے انہیں رکھے ہیں. جب یہ مزدور ہیں, جب ان سے کام لے لیا جائے گا, جب ان سے مصر کی تباہی کا کام لے لیا گیا, ان سے جو ہے فلسطین کی تباہی کا کام لے لیا, فتح اور حماس میں انہوں نے جنگ کروایا, آپس میں لڑایا, مسلمانوں کے تفرقے کیے, شیعہ سنی کو لڑایا, مصر کو کے ایران سے روابط خراب کیے, اب مصر کے روابط اسرائیل سے بحال کروا دیے انہوں نے, تو کس کی امامت ہو رہا ہے؟ ابھی آپ اخبارات میں پڑھ رہے ہیں کہ مصر کے تعلقات اسرائیل سے بڑھ رہے ہیں. کون اس بیچ میں ہے؟ اس میں آل سعود ہے, آل خلیفہ ہے. آل سعود اور آل خلیفہ سے یہ لوگ کام لے رہے ہیں, مصر کی تباہی کا کام لے. مسلمانوں, ہوش کے ناخن لو, تمہیں نہیں معلوم ہے تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جتنا مجھے معلوم ہے وہ تمہیں میں بتا رہا ہوں کہ اے سنی مسلمانوں میری بات سنو, یہ تمہارا بھی دشمن ہے, ہمارا بھی دشمن ہے. یہ مصر کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے, یہ ایران کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے. یہ صرف اس نے ایران سے تعلقات نہیں توڑے ہیں, اس نے تو مرسی سے بھی تعلقات توڑے ہیں. اس نے ہی تو مرسی سے کہا تھا کہ حسن چہاتا کا ختم کر دو تمہاری حکومت بچ جائے گی. حسن چہاتا کا ختم ہوا مرسی کی حکومت کی نہیں, مرسی کی حکومت گری کہ نہیں. ابھی جو میں ابھی مقدمہ آپ کے سامنے باندھا تھا کہ اگر کسی شہر میں اگر ظلم ہو جائے تو پوری نسلیں برباد ہو جاتی ہیں, اس کا جو ہے اس کی تشریح سن لیجیے دو منٹ میں. وہ یہ ہے کہ بابر الصدر کا ناحق پل عراق کی سرزمین پر بہا, صدام پنپ سکا نہیں پنپ سکا. صدام رسوا ہو کے مرا یا نہیں مرا, پھانسی کے تختے پہ چڑھا یا نہیں چڑھا. موت تو سب کو آتی ہے, رسوائی کی موت بابر الصدر کے قاتل کو نصیب ہوئی یا نہیں ہوئی. امام موسیٰ صدر کا خون بہایا تھا قذافی نے یا نہیں, تو لیبیا کے قذافی کے ساتھ کیا حشر ہوا؟ مرتے تو سب ہیں, رسوائی کی موت قذافی کے حصے میں آئی کہ نہیں آئی؟ حسن شہادہ کا بے دردی کے ساتھ قتل ہوا, مرسی اس کا ذمہ دار تھا, مرسی کو قید ملی یا نہیں ملی, رسوائی ملی یا نہیں ملی, اخوان کا خاتمہ ہوا کہ نہیں ہوا مصر سے؟ اب آؤ شیخ باقر النمر کی زندگی پر. اب انہوں نے آل سعود نے جو شیخ باقر النمر کا خون بہایا ہے, اب آل سعود کا انجام تم دیکھ لو گے کہ ایک دن اب دیکھیے, مرنے سے زیادہ سنگینی جو ہے وہ رسوائی میں ہے. آل سعود کا حشر سب سے بدتر ہوگا. آل سعود کا حشر تو صدافی سے بدتر ہوگا, آل سعود کا حشر تو صدام سے بدتر ہوگا, آل سعود کا حشر تو مرسی سے بدتر ہوگا. اس لیے کہ وہ لوگ تو مر گئے لیکن یہ رسوائی جھیلنے کے لیے زندہ رہ جائیں گے. ان کی نسلیں رسوائیاں جھیلے گی, انہیں کسی ملک میں پناہ نہیں ملے گی. یہ مصر میں بھاگیں گے, مصر پناہ نہیں دے گا. یہ فرانس بھاگیں گے, فرانس پناہ نہیں دے گا. یہ امریکہ کی طرف بھاگیں گے, امریکہ انہیں پناہ نہیں دے گا. جو حشر محمد رضا شاہ کا ہوا تھا, امریکہ جانا چاہ رہا تھا, امریکہ نے منع کر دیا. برطانیہ جانا چاہ رہا تھا, برطانیہ نے منع کر دیا. جو حشر حسنی مبارک کا ہوا, امریکہ نے قبول نہیں کیا, برطانیہ نے قبول نہیں کیا. اس سے زیادہ بدتر حشر یہ 25,000 شہزادوں کا ہوگا جو رائل فیملی میں اپنا نام لکھا کر حکومت حجاز کا پیسہ کھا رہے ہیں, اور پورے شہزادے مل کر مملکت اسلامیہ کا مکہ و مدینہ کی کمائی کھا رہے ہیں. حج میں کتنا پیسہ یہ لوگ وصول کر رہے ہیں, عمرے میں کتنا خرچہ ہوتا ہے, حج پہ اتنا خرچہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ فری میں حج نہیں کروا سکتے؟ مسلمانوں تم عقل کیا نہ کھول لو, یہ غریب ملک ہے تو پھر پورے مسلمانوں کو یہ حج کیوں نہیں کرواتے؟ کہ یہ غریب لوگوں کو حج نہیں کروا سکتے؟ کہ یہ لوگ 30,00,000 لوگوں کو حج نہیں کروا سکتے؟ جب 1,00,000,000 لوگوں کو غریب ملک عراق انہیں پال سکتا ہے اور فری میں انہیں غذا دے کر انہیں کھانا کھلا سکتا ہے اور 1 مہینے تک پیٹ پانی کر سکتا ہے, تو تم عقل کے ناخن لو کیا حکومت سعودی جو دنیا کا سب سے امیر ترین ملک ہے کیا 20,00,000 لوگوں کو حج نہیں کروا سکتا ہے؟ مگر ان غریبوں کی محنت کی کمائی کھا رہا ہے یہ ملک, اور اس ملک کے پیسوں سے مکے اور حج پر آنے والی کمائی کو فرانس کے ساحل پر عیاشی کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں. یہ پورا مکہ و مدینہ کی کمائی کھا رہے ہیں, اسی لیے انہوں نے مکہ و مدینہ کو منہدم نہیں کیا. مکہ و مدینہ یہودیوں کے اشاروں پر یہ کبھی کے توڑ چکے ہوتے, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ آقا آپ کی جیبیں بھی تو اسی مکہ و مدینہ سے بھری جا رہی ہیں. منا کا ٹینڈر کس کے ہاتھ میں ہے؟ بن لادن کمپنی کس کے ہنجاروں پہ چل رہی ہے؟ مکے کا کنسٹرکشن کس کے ہاتھ میں ہے؟ مدینہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ عرفات کے میدان پہ جو خیمے لگائے جاتے ہیں وہ ٹینڈر کس کے حوالے, کون سی کمپنیوں کے حوالے؟ دے دو ہم کو. حیدرآباد کے غریب مسلمانوں کو عرفات کا ٹینڈر دے دو, ہم خیمے لگائیں گے. ہم کو نہیں دیں گے, فرانس والوں کو دیں گے, امریکہ والوں کو دیں گے, یہودیوں کو دیں گے. ہم کو جو ہمیں نہیں دیں گے. ان کی عیاش بھی آ کر یہاں پر پیسہ نہیں اٹھاتے. یہ طلال بن ولید حیدرآباد میں آ کے پیسہ نہیں اٹھاتا ہے, یہ جاتا ہے وہاں کے عیاش خانوں میں امریکہ اور یورپ کے. وہ ہارتے بھی ہیں تو یہاں چکا نہیں ہارتے, وہاں ہار کے آتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا حکم ہے کہ تمہیں ہارنا بھی ہے تو ہمارے ملک میں ہارنا ہے. کسی مسلمان کا فائدہ نہیں ہونا تمہارے ہارنے سے. اور ان کے پیسوں سے مسلمان کیا پنپے گا, مذہب کیا پنپے گا, وہ پیسہ کس کو فائدہ پہنچائے گا؟ سب سمجھتے ہیں. عزیزان گرام میں کیا بتاؤں آپ کو, یہ لٹیرے یہ کہتے ہیں کہ ہم پیسے کے زور پر جو ہے مذہب سلفیت اور مذہب وحدیت کو پرچار کر دیں گے. یہ سمجھ رہے تھے کہ افریقہ میں یہ بھی اترے ہوئے ہیں میدان میں, ایران بھی اترا ہوا ہے میدان میں, تو لوگ کہتے ہیں کہ ایران پیسہ دے رہا ہے. ایران کے پاس جب پیسہ نہیں ہے اور پورے سینکشنز لگا کر خود اپنے ملک میں ایک سال سے تنخواہ نہیں دے رہا ہے اپنے ملک کی, تو آپ بتائیے کہ پوری دنیا نے کہا ان کا پیسہ روک دو تاکہ ان کا مذہب بند ہو جائے, تو ان کا مذہب پیسے کی بنیاد پہ نہیں پھیل رہا ہے. ابھی تک حکومت سعودی کو یہ نہیں معلوم ہوا ہے کہ ایران کا مذہب تشیع پیسے کی بنیاد پہ نہیں ہے, آل محمد کی محبتوں کی بنیاد پر ہے. تم مسلمانوں سے محبت اہل بیت نہیں چھین سکتے. آپ کے نام دونوں تبلیغ کر رہے ہیں, یہ پیسہ پھینک رہے ہیں, یہ دولت پھینک رہے ہیں, چوری اور ڈکیتی کی کمائی افریقہ میں لا کے لٹا رہے ہیں, لیکن وہاں ان کا مذہب نہیں پھیل رہا. اسی لیے انہوں نے حکومت نائجیریا کو پیسہ دے کر آل سعود نے شیعوں کا قتل عام کروایا, اور یہ کہا ہے کہ ایران سے پیسہ آتا ہے. ایران پیسے کی بنیاد پہ چھ بیٹوں کو کوئی شہید نہیں کروا دیتا ہے, خود زندان میں ہیں, پیسے آ رہے تھے. شیخ زندگی کو پیسے کی بنیاد پہ شیعہ مذہب قبول کیا تھا. بچے جو شہید ہوئے ہیں وہ پیسے کی بنیاد پہ شہید ہوئے ہیں. خود جو آج زخم کھا رہے ہیں پیسے کی بنیاد پر. ایران ایک پیسہ بھی نہیں دیتا. پیسے کی بنیاد پر سر تو خریدے جا سکتے ہیں لیکن کسی کے دل نہیں خریدے جا سکتے. پیسے کی بنیاد پر سر جھکائے جا سکتے ہیں لیکن عقیدے نہیں خریدے جا سکتے, نظریات نہیں خریدے جا سکتے, افکار نہیں خریدے جا سکتے, مذہب نہیں خریدے جا سکتے. یہ مذہب کی بنیاد پہ پیسہ خرچہ کر رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو دیکھ لیں گے کتنے دیر تک ان کا مذہب چلتا ہے. ان کا مذہب اگر یزیدیت چل سکتی تھی دنیا میں تو یہ بھی چل سکیں گے. یزید کے نام پہ کوئی سکہ نہیں چلتا دنیا میں. آج بھی عالم اسلام میں کوئی سکہ چلتا ہے تو حسینیت کا سکہ. یاد رکھیے ایک دن آپ کی نگاہوں کے سامنے آل سعود کا وہ حشر ہوگا جو زمین و آسمان نے نہیں دیکھا. اس لیے کہ ان کا ظلم پوری نسلوں تک پہنچ رہا ہے, پوری دنیا کو پر یہ ظلم کر رہے ہیں. انہوں نے ایک شخص کا خون نہیں کیا ہے, انہوں نے کتنے ہزار انسانوں کو مصر میں ختم کر دیا, کتنے ہزار انسانوں کو انہوں نے افریقہ میں ختم کر دیا, کتنے ہزار انسانوں کو انہوں نے ایشیا میں ختم کر دیا. دنیا میں جہاں جہاں پر یہودیت ختم کر رہی ہے مسلمانوں کا, ان کے پیسہ ان کا پیسہ شریک ہے، ہر ظلم میں ان کا پیسہ شریک ہے، ہر بدکرداری میں یہ شامل ہے، ہر برائی میں یہ شامل ہے، دنیا کے ہر ظلم میں یہ شامل ہے۔ ابھی تو آپ نے ایک شخص کا پروتا ہوا ظلم دیکھا نا، ان کا ظلم تاریخ کو رلائے گا، اور تمام انصاف انصاف پسند لوگ اس خاندان پر لعنت بھیجتے رہیں گے، قیامت تک آل سعود پر لعنت برستی رہے گی، اور آل خلیفہ اور آل سعود پر ہر انسان مسلح پر بیٹھ کر لعن اللہ علی آل سعود پڑھے گا۔ تو عزیزان گرامی، نہ یزید رہا نہ یزیدیت رہی، خون کبھی رائے گا نہیں ہوتا، اور شیخ باقر النمر کی شہادت کہہ رہی ہے کہ کربلا اب بھی حکومت کو نکل سکتی ہے، کربلا تب تو تلوروں سے مسل سکتی ہے، کربلا خار تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے، کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے، کربلا قلعہ فولاد ہے جراروں کا، کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا، کربلا ایک سزل ذل ہے محیط دوراں، کربلا خرمن سرمایہ پہ ہے برق تپاں، کربلا تبل پہ ہے ضربت آواز ازاں، کربلا جرت انکار ہے پیش سلطان، فکرے افسوس یہاں کاشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی، کربلا شہنشاہیت کو برداشت نہیں کر سکتی، کربلا بادشاہت کو برداشت نہیں کر سکتی، کربلا غرور کو برداشت نہیں کر سکتی، کربلا تکبر برداشت نہیں کر سکتی، کربلا ظلم کو برداشت نہیں کر سکتی۔ دنیا پہ جہاں جہاں پر بھی ظلم ہوگا کربلا آگے بڑھے گی، کربلا والے آگے بڑھیں گے۔ اور عزیزان گرامی، امام حسین کہتے ہیں جب کسی مظلوم کا خون بہایا جائے تو میری غربت کو یاد کر لینا۔ یہ جو جلوس نکالے جا رہے ہیں یہ مظلوم عزاداران حسین نکال رہے ہیں، یہ جلوس عزاداروں کا جلوس ہے، اور ظلم ختم نہیں ہوا تو عزاداری بھی ختم نہیں ہوئی، عزاداری ختم نہیں ہوئی ہے۔ کیا آپ جوڑ پہ نہیں روئیں گے؟ کیا آپ وہم قلبی کے مصائب پڑھ کے نہیں روتے؟ کیا آپ اصحاب کے مصائب پڑھ کے نہیں روتے؟ کیا آپ زہیر قین کے مصائب پڑھ کے نہیں روتے؟ کیا صرف آپ انصار حسین پر آنسو بہاتے ہیں، اصحاب حسین پہ نہیں گریا کرتے؟ کیا آپ کو حرم گریا نہیں آتا؟ کیا شہادت حر ہماری مجلسوں میں بیان نہیں کی جاتی؟ کیا حر کے مصائب نہیں پڑھے جاتے؟ حر کے نام کا کیا جلوس نہیں نکالا جاتا؟ ان کے نام کے کیا جلوس نہیں نکالے جاتے؟ مجھے بتائیے، کیا حبیب ابن مظاہر پہ گریا نہیں ہوتا؟ ارے یہ وقت کا حبیب ابن مظاہر تھا، ارے یہ وقت کا وہم قلبی تھا، یہ وقت کا جون تھا، یہ وقت کا ابو ذر تھا، یہ وقت کا سلمان تھا، یہ وقت کا حبیب ابن مظاہر تھا، یہ وقت کا مسلم ابن اوسجا تھا، یہ وقت کا حانی ابن عروا تھا، یہ وقت کا مسلم ابن عقیل تھا، یہ آج کا کوفہ ہے، کل کا کوفہ مسلم کے لیے تنگ ہو چکا تھا، آج کا قطیف، آج کا وامیہ، یہ در حقیقت کوفہ ہے آج کا، یہ شیخ نمر نہیں ہے، یہ کل کی ابو ذر کی روح تھی جو اس بدن میں زندہ ہو گئی، مسلم ابن اوسجا زندہ ہوا تھا، حبیب ابن مظاہر زندہ ہوا تھا۔ انہوں نے جو گلا کاٹا ہے وہ شیخ نمر کا گلا نہیں کاٹا، یہ حبیب کا گلا کاٹا ہے، یہ مسلم ابن اوسجا کا گلا کاٹا ہے، یہ حبیب ابن مظاہر کا گلا کاٹا ہے۔ شہدائے کربلا کی روحیں تڑپ گئی ہوں گی کہ یہ خنجر ان کے گلے میں نہیں ہمارے گلے میں چل رہا ہے، جس جرم میں قتل کیا گیا، جس جرم میں مسلم ابن اوسجا کو قتل کیا گیا، جس جرم میں زہیر قین کو شہید کیا گیا، جس جرم میں مسلم ابن عقیل کو شہید کیا گیا، اسی جرم میں تو ان کو شہید کیا گیا، حق و صداقت کی آواز بلند کرنے کے جرم میں، جنت البقیع کی تعمیر کے جرم میں۔ کیوں جنت البقیع کے احیاء کی فکر ہوئے؟ کیوں اہل بیت کا نام لیتے ہو؟ کیوں اہل بیت پہ گریا کرتے ہو؟ کیوں اہل بیت کا نام لیتے ہو؟ اس جرم میں شہید کیا گیا۔ عزیزو، اب ہمیں ہر شخص کو نمر بننا ہے، ہر شخص کو حبیب بننا ہے، اس لیے کہ ہل من ناصر ینصرنا کی آواز آج بھی فضاؤں میں گونج رہی ہے. یہ آواز کربلا میں دب نہیں گئی، بلکہ آج یہ آواز دنیا کے چاروں کونوں سے آ رہی ہے. کبھی افریقہ کے جنگلوں سے آواز آ رہے، ہل من ناصر ینصرنی، نائجیریا کے مسلمان پکار رہے ہیں، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے. آج قطیف سے آواز آ رہی، حل من ناصر، ہے کوئی جو مظلوم کا ماتم کرے، ہے کوئی جو مظلوم کے گریہ کرے، ہے کوئی جو مظلوم کی تائید کے لیے گھروں سے باہر نکلے، ہے کوئی جو مسلم کا چاہنے والا کوئی ہے جو گھر چھوڑ کے آئے پونے کی سڑکوں پر اور کہے مسلم ہم تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم وقت کے ابن زیاد سے لڑنے کے لیے تیار ہیں. عزیزو، یہ آلِ سعود نہیں ہے، یہ آلِ زیاد ہے، یہ آلِ مروان ہے، یہ آداب سبیان ہے، یا شیعہ آداب سبیان، یہ شیعہ آل ابی سبیان ہے، یہ شیعہ معاویہ ہے، یہ آل زیاد ہے، آل مروان ہے، یہ وقت کے مروان ہیں، یہ وقت کے ابن زیاد ہے، یہ وقت کے شمر ہے، یہ وقت کے قلی ہے. انہوں نے پھانسی نہیں بلکہ انہوں نے گلا کاٹا ہے شمر کی طرح. اور ہمارا مظلوم جو شہید ہوا ہے وہ امام حسین کی تازگی میں اس نے سجدہ معبود میں اپنا سر جھکا دیا، زبان سے کہہ رہا ہوگا سبحان ربی العلی وبحمدہ، اور ادھر گردن پہ وار چل رہا ہوگا، اس لیے کہ نظر میں کربلا ہوگی تو درد نہیں ہوا ہوگا. درد نہیں، ہمارا درد کربلا میں آ کے ختم ہو جاتا ہے. جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو کربلا کی یتیمی کو یاد کر لیتا ہے، جب کبھی غریب الوطن شہید ہوتا ہے کربلا کی غربت کو یاد کر لیتا ہے، جب کوئی پیاسا شہید ہوتا ہے کربلا کی پیاس کو یاد کر لیتا ہے، جب کوئی تہستا مظلوم نرغے آدھا میں اکیلا رہ جاتا ہے تو حسین کی غربت کو یاد کرتا ہے. یقیناً شیخ نمر کو اس بات کا احساس ہوا ہوگا، میرے جسم پر تیر تو نہیں لگے، میرے گلے سے خنجر تو چلا لیکن جسم پر پتھر تو نہیں لگے، سینے پہ بھالا رکھ کے گرایا حسین کو، کہیں سے تیر، کہیں سے تلوار، کہیں سے نیزے، جس کے پاس جو ہتھیار تھے وہ کون سے ہتھیار تھے جو حسین ابن علی کے جسم پہ آزمائے نہ گئے. اکیلا نہیں وہ لاغر جسم تھا جس پہ تلواروں کے نشان، تیروں کے نشان، نیزوں کے نشان، فرزند فاطمہ پشت فرد سے ایسے زمین پر آیا کہ تیر تیروں نے بڑھ کے استقبال کیا، تیروں کے سہارے حسین پشت فرد سے زمین پر پہنچے، اور اس کے بعد شمر کا خنجر چل گیا. سیدانی نے خیمے کے پردے کو ہٹایا، آواز آئی السلام علیک یا ابا عبد اللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ. میں کہوں گا اے پسمان لگانے دیر، آؤ کربلا کے میدان میں، تمہارے ساتھ وہ ظلم نہیں ہوا جو خاندان حسین ابن علی پر ہوا، کہ شہادت حسین کے بعد خیمہ میں آگ لگی تھی، یتیم حسین تماشے کھا رہی تھی، تانیاں کھا رہی تھی، گوشوارے چھینے جا رہے تھے. وا محمد وا علی وا حسین وسيعلم الذين ظلموا أين منقلب ينقلب. يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم. پروردگارا اس پلید عزاداری کو قبول فرما. پروردگارا ہمارے اموات کو بخش دے. پروردگارا ہمارے شہدا کے درجات میں اضافہ فرما. پروردگارا انہیں عشق و جزائے کربلا سے ملا دے. ان کا حشر و نشر کربلا والوں کے ساتھ فرما. پروردگارا شیخ نمر کو امام حسین کے اصحاب میں شمار فرما، ان کے انصار میں شمار فرما، ان کے جانثاروں میں شمار فرما. پروردگارا اس جذبے کو زندہ فرما.
پروردگار اس جذبے کو زندہ فرما، ہماری قوم کا سر کبھی جھکنے نہ پائے، ہمارا سر کٹ جائے پروردگار لیکن ہماری قوم کا سر جھکنے نہ پائے، ہمارے ہاتھ سے کسی ہمارے ہاتھ سے ظلم سرزد نہ ہو، ہمارے ہاتھ سے ناانصافی نہ ہو، ہمارے ہاتھ سے بے عدالتی نہ ہو، پروردگار ہم ناانصافوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، پروردگار ہماری آواز سن لے، ہم دنیا سے ظلم کا خاتمہ چاہتے ہیں، پروردگار پروردگار ہم منجی عالم بشریت کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار والی کو بھیج دے، ہمارے سرپرست کو بھیج دے، ہمارے وارث کو بھیج دے، پروردگار دنیا ہمیں مہتہ سمجھ کے مار رہی ہے، پروردگار ہم ہر ملک میں اس وقت مارے جا رہے ہیں، ہمارا خون یمن کی سرزمین پر، بحرین کی سرزمین پر، عراق کی سرزمین پر، پاکستان اور افغانستان کی سرزمین پر، افریقہ کی سرزمین پر بہایا جا رہا ہے، ہمیں اکیلا سمجھ کے مار رہے ہیں کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہے، ہمارا کوئی بچانے والا نہیں ہے، اے پردے غیب کے والی کو بھیج دے، پروردگار ہمارے زمانہ کے ظہور میں تاکید فرما، پروردگار مظلوموں کی جانوں کی حفاظت فرما، یمن کے مظلوموں کی حفاظت فرما، پروردگار بحرین کے مظلوموں کا تحفظ فرما جو ظلم کے شکنجوں میں پس رہے ہیں، پروردگار افغانستان میں، عراق میں، یمن میں، بحرین میں، پروردگار ان کی حفاظت فرما، پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفایاب فرما، جو حج و زیارات کو مشتاق کرنے حج و زیارات سے مشرف فرما، ایک مرتبہ سورہ حنت کی تلاوت فرما کر شیخ باقر النمر اور مرحومہ امیر النساء بیگم دلاور نے